فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمین یا رب العالمین. کچھ پہلے تنویری ایک دو باتیں میں کرنا چاہ رہا تھا ٹیسٹ کے سلسلے میں بھی, اور تھوڑا سا جو ہماری بہت بڑی ضرورت ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھی. ایک تو یہ کہ ٹیسٹ کی سالو سولوشن جو ہے وہ لگا دیے گئے ہیں آپ کے نوٹس بورڈ میں, خواتین میں بھی موجود ہیں, مرد حضرات میں بھی ہیں, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ کیونکہ ابتدائی ٹیسٹ تھا تو آپ کو خود اندازہ ہوا ہوگا کہ بہت ہولا حادثہ, بالکل کتابی جذبہ کیا گیا تاکہ جو ہے اگر کسی نے ایک آدھ سی ایئر جلدی کیا ہے تو وہ اسے اٹینڈ کر سکے, لیکن آئندہ ایسا جو ہے جذبہ نہیں ہوگا. تو وہ کلاس میں بہت کچھ بتایا جاتا ہے جو اس میں نہیں ہوتا, تو آپ اسے جو ہے وہ ذرا غور سے سنیں تاکہ آپ کے ذہن میں رہے. پھر اگلی جو میں نے ضرورت کا آپ سے ذکر کیا تھا, ضرورت ہے ٹیسٹ تو پیپرس الحمد للہ میں چیک کر لیے, بڑے اچھے نمبر لے رہے ہوں گے. اس میں ایک آدھ چیز بہرحال نظر آ رہی ہے کہ بعض غلطیاں ایک جیسی کی ہیں لوگوں, تو حیرت ہے کہ ذہن میں ایک ہی جیسا غلط لفظ آیا سب لوگوں, تو آئندہ جو ہے وہ مختلف غلط لفظ آنے کے لیے. تو اور یہ جو ہے ضروری ہے کہ آپ ٹیسٹ کو ٹیسٹ کی طرح دیں, یہ اپنا نقصان ہے. ٹیسٹ جہاں ایک نمبرز مل رہے ہوتے ہیں وہاں آپ کا اپنا ججمنٹ ہوتا ہے آپ نے کتنا سوچا سبجیکٹ, اور ٹیسٹ میں آپ دیکھیں گے کہ کوشش کی جاتی ہے مختلف ریجنس جو پڑھائے گئے وہ کور. تو جب آپ کوئی غلط آنسر دیتے ہیں آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے میں نے یہ چیز نہیں سمجھی, لیکن جب آپ نے جو ہے اسے بس ایک جیسے غلط جواب میں اور جو ہے کمبائنڈ پروڈکشن میں اگر دیا ہو ٹیسٹ, تو پھر آپ کو خود آپ اپنے آپ کو ڈیسیو کریں, آپ کو خود اندازہ نہیں ہوگا آپ کی کون سی جگہ کمزور رہے گی. تو ویسے بھی یہ جو ہم سرٹیفکیٹ دیں گے اس کی دنیا میں کوئی ویلیو نہیں ہے, اصل ویلیو اس چیز کی ہے جو آپ یہاں سے سیکھ کر چلے گا. اور یہ ٹیسٹ جو ہے وہ آپ کے اپنے جو ہے ہیلپنگ ایڈ کے لیے, یا ایک کرائٹیریا ہے جس کے ذریعے آپ خود اپنا میجرمنٹ کر سکتے ہیں کہ آپ نے کیا چیز کتنی سمجھی, تو اس کا صحیح استعمال کریں. بالکل خود پیپر میں کہیں سے رہتی امداد آ بھی رہی ہے تو اسے جو ہے وہ اسے قبول نہ کریں, کوشش کریں کہ آپ اپنے ذہن تک اپنے آپ تک لمٹ کریں ٹیسٹ کو. پاس آپ ہو جائیں گے الحمد للہ اگر آپ کلاسوں میں آ رہے ہیں. پیپر اس طرح بنایا جاتا ہے کہ ایک عام آدمی سے پاس کر لیتا ہے, اچھے نمبر کے لیے کچھ اور تھوڑی محنت چاہیے, تو وہ کوشش کریں کہ آپ جو ہے وہ زیادہ ادھر ادھر کے امداد وصول نہ کریں. دوسرا سے جو ہے ضرورت رکھی تھی وہ ہماری ضرورت ہے ساتھیوں کی, ہم چاہتے ہیں کہ لوگ جو ہے یہ کام سیکھیں, اس طرح آپ لوگ پڑھیں کہ آپ اسے ڈلیور کر سکیں. ابھی بھی آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ پی ایچ ڈی شفلنگ کرنی پڑ رہی ہے, پی ایچ ڈی لکھا ہوا ہے اور پڑھانے والا کوئی اور آ جاتا ہے, وجہ یہ ہے کہ لوگ کہاں, تو کسی ایک کو مسئلہ ہوتا ہے تو پورا اسکیڈول ڈسٹرب ہوتا ہے اور جو ہے اسے کریکٹ کیا جاتا ہے. تو ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے لوگوں کی جو اسے سیکھیں اور پھر سکھانے تک کے معیار پر ہے. وہ کہاں سے ملیں گے؟ آتی لوگوں میں سے ملیں گے. تو اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک دو لوگ ہیں وہ کئی کئی سبجیکٹ پڑھا رہے ہیں, تو ہمیں آپ میں سے لوگ چاہیے جو ان سبجیکٹس کو آگے بڑھ کر پڑھائیں. تو آپ بڑے غور سے اور ذرا اہتمام سے ان چیزوں کو پڑھیں اس طرح کہ آپ نے انہیں پڑھانا ہے آپ کو. اس کے بعد بھی اگر آپ کو کوئی ذہن میں کوئی سوال آئے, کوئی بات جہاں کلیا نہ ہو, تو ہم لوگ 5 بجے تک جہاں موجود ہوتے ہیں. بہت ہمیں خوشی ہوگی آپ آ کے اگر پوچھیں, ہم اپنی پوری کوشش کریں گے کہ آپ کو مطمئن کیا جائے اور مدد یعنی ہم سب مل کے جو ہے وہ ان سوالات کے جوابات نکالیں. تو یہاں آپ ذہن بنا لیں کہ آپ نے اس طرح پڑھنا ہے کہ آپ پڑھانے کے قابل ہو. خصوصاً مجھے اپنی بہنوں سے یہی درخواست کرنی ہے, اب بڑا ہی عجیب معاملہ ہے, آپ دیکھتے ہیں کہ جس طرح جس پریشانی میں وہ پڑھ رہی ہے کیمرہ پورا فوکس نہیں کر رہا, حالانکہ دکھائی جو ہے اس کا بھی خیال ہو رہا ہے, لیکن یہ چیزیں رہیں گی جب تک کہ آپ ہی میں سے کچھ ایسے لوگ نہ نکل آئے جو خواتین کو خواتین جو ہے اس طرح سے پڑھاتے ہیں. اور پیپر دیکھ کے اندازہ ہو رہا ہے بڑے اچھے مارکس آئے, تو یہ اچھی بات ہے, اور اسی طرح محنت سے کام کیا جائے. اور لوگ ایک جیسے ہوتے نہیں ہیں کلاس میں, بہت بہت بڑا شعور کے ساتھ آئے ہوتے ہیں کہ انہیں واقعی سیکھنا اور ڈلیور کرنا, اور بعض لوگ جو ہیں وہ آگے ہوتے ہیں, انہیں بھی اللہ نے توفیق دی آگے. تو ڈسٹریکشن تو ہوتی ہے ہر کام, लेकिन अगर जज्बा हो, इखलास हो, शौक हो तो मुझे सारे मसाइल जो है वो उसका कुछ ना कुछ इंतजाम हो जाता है इंशाल्लाह। कोशिश है, हमने कभी बात की तो इंशाल्लाह एक आध दिन में जो थोड़ी बहुत परेशानियां हैं वो मजीद कुछ सॉल्व हो जाएंगी, लेकिन वो मामला बहरहाल खवातीन के साथ नहीं है कि पीछे वहाँ सामने मौजूद हो और वो बरह रास्त जो है बात हो। तो खवातीन में तो हमें बहुत ज्यादा ऐसे लोग चाहिए जो ये अच्छी तरह करें कोर्स और फिर नेक्स्ट डे से जो है वो इन क्लासों को कंडक्ट करें। ये तमीदी बातें होंगी। अब गुफ्तगू हमारी हो रही थी कि हमारा दीन हमसे क्या चाहता है, दीन के तकाजे क्या हैं, क्या क्या काम है जो एक मुसलमान की हैसियत से मैंने आपने करने हैं, हम पर फर्ज है। पेज नंबर जनाब 17 इंशाल्लाह यहाँ से गुफ्तगू करेंगे। पहली चीज हमने समझी थी कि ईमान जो है हासिल करना, और पुरानी हुक्म हमने सुना नेता की आयत से समझा था कि पहले ईमान को हुक्म दिया जा रहा है, याय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिललाहि व रसूलिही, कह लोगो जो ईमानदार ईमान लाओ अल्लाह उसके रसूल पर, यानी ईमान हकीकी हासिल। दूसरी चीज हमने समझी कि अरकान इस्लाम अदा किया जाए, नमाज वज़ा ज़कात की पाबंदी की जाए, और लास्ट लेक्चर में फिर हमने समझा था कि इसके ऊपर फिर एक और भी मामला ऐसे थे इबादत मकसूद नहीं है बल्कि पूरी जिंदगी में अल्लाह की इताअत करना गदारी मकसूद है, जिसके लिए कई सलाहत हैं, लेकिन कुरान ने जो बहुत वाजिब सलाहतें मुझे हैं इस्लाम इताअत तक्वा और इबादत, और इस लेवल पर खुद यानी अपनी जाती हैसियत से ही पूरी की पूरी अल्लाह की फरमाबरदारी करना, इसमें सबसे गाढ़ी तरह कौन सी है जाना इबादत, इबादत की तरह है सबसे गाढ़ी तरह, जिसके अंदर जो है बहुत डेप्थ है, जिसमें जो है ऐसे हमने समझा भी था, कल लाइट चली गई थी तो खवातीन जो है वो अक्सर उसे सुन नहीं सकी, तो बस दो एक मिनट से तो ज्यादा क्या बजे थोड़ा सा उसे दोबारा जरा सा दोहरा के फिर हम आगे आ रहे हैं। इबादत हमने समझा था जी, कोई बात जैसा इबादत जो है वो हमने समझा था कि लफ्ज अब से निकला है, और अब्दुन कहते हैं अरबी में गुलाम, और हमने समझा था ये इबादत जो है वो उस गुलाम का तरीका है, क्या बंदगी है, बंदा जो है वो फारसी तर्जमा है अब्दुन का, गुलाम को फारसी में बंदा कहते हैं, और वो जो गुलाम जो है गुलामी करता है उसे बंदगी कहते हैं, तो उसी नफ्स को कुरान ने इस्तेमाल किया इबादत, यानी अल्लाह ताला की बंदगी की जाए, अल्लाह ताला की गुलामी की जाए, और जल्दी से अगर रीचेक करें तो हमने पर देखा था कि गुलाम और मुलाजिम में फर्क क्या है, तो मोटा मोटा फर्क यह आया था कि मुलाजिम जो है वो चंद घंटों का जो है वो पाबंद होता है, 8 घंटे 10 घंटे मुलाजमत करता है फिर आजाद होता है, गुलाम 24 घंटे का यानी वो पाबंद होता है, वो दिन में जो है 24 घंटे हफ्ते में 7 दिन पूरे साल कोई दिन उसकी कोई छुट्टी नहीं है, कोई वक्त उसका फारिग नहीं है, जब भी मालिक उससे कोई हुक्म देगा तो उसे हटा कर मुझे मजा ला, ये नहीं कह सकता मेरा ये ब्रेक टाइम है, मेरा रेस्ट टाइम है, मेरा वक्त खत्म हो गया। इसी तरह दूसरी चीज हमने समझी थी कि मुलाजिम जो है वो उजरत लेता है अपने काम से, बल्कि उससे पहले कि उसकी ड्यूटी स्पेसिफाइड होती है, एक काम के लिए आपने अच्छा बस वही काम करे, चौकीदार जो है वो चौकीदारी करेगा, वो फिर सफाई झाड़ू का और जो है और कोई काम नहीं करेगा, उससे आप कहेंगे भी तो वो मना कर देगा कि भाई मैं तो चौकीदार और ये गटर साफ करना मेरा काम नहीं, जबकि हमने समझा था कि गुलाम की कोई स्पेसिफिक ड्यूटी नहीं है, जो हुक्म आपका दे दे उसे मानना है, अब अभी उससे गटर साफ करा दिया, गाड़ी धुलवा दी, फिर पाँव दबवा दी हमने, फिर रात को 3 बजे उठा दिया कि जी ये दावत खत्म हो गई प्लेटें सब साफ करो, तो वो अब ये नहीं कुछ नहीं मना नहीं कर सकता, जिस काम का हुक्म दिया जा रहा है वो उसे करना है। फिर तीसरा डिफरेंस ये था कि मुलाजिम उजरत लेता है, उसके जो काम कर रहे हैं उस पर पैसे लेता है, जबकि गुलाम की कोई उजरत नहीं, उसे कोई मुआवजा नहीं दिया जाता, हाँ जो है उसकी जिंदगी बरकरार रखने के लिए मालिक की तरफ से 2 वक्त की रोटी और तन का लिबास उसे दे दिया जाए। इसी तरह अगला डिफरेंस हमने देखा था कि मुलाजिम जो है वो उसकी अपनी प्रॉपर्टी होती है, अपनी जायदाद होती है, उसका अपना घर है, उसके अंदर आसाइश की चीजें हैं, उसकी सवारी है, बर्तन है, लिबास है, जेवरात है, लेकिन हमने समझा था कि गुलाम की अपनी जायदाद अपनी प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, جو کچھ غلام کو دیا ہے وہ اصل میں جو ہے وہ اس کے آقا کی ملکیت ہے، اسے صرف استعمال کے لیے دیا ہوا، جب بھی آقا چاہے اسے واپس لے سکتا ہے، اسے رہنے کے لیے کمرہ دیا ہوا ہے، لیکن وہ جو ہے جب چاہے اسے کمرہ خالی کرا سکتا ہے، جب خالی کر دو مجھے یہاں اسٹور روم بنانا ہے، اپنا کچرا یہاں ڈمپ کرنا ہے تو مجھے یہاں سے نکل جانا ہے، تو غلام اکڑ نہیں سکتا، نہیں یہ میرا کمرہ ہے میں نہیں سنوں گا، اسے دینا ہی. اسی طرح جو برتن اسے کھانے پینے کے لیے دیے ہیں وہ اسے واپس دے سکتا ہے کہ میں کتا خرید کے لایا اور اسے اس میں دودھ پلاؤں گا، دے دو اپنا برتن، تھا وہ اکڑ نہیں سکتا کہ میرا ہے میں کھاتا ہوں، اسے دینا پڑے گا. تو یہ ہم نے سمجھا تھا کہ اجرت یہاں ملازم کو ملتی ہے اور غلام کو کوئی اجرت نہیں ہوتی، ملازم کی اپنی پراپرٹی ہوتی ہے، غلام کی کوئی پراپرٹی نہیں ہوتی، سب آسا کیا دیا ہوا. اور جناب ملازم اپنے نام سے پہچانا جاتا ہے، غلام جو ہے وہ اپنے آقا کے نام سے پہچانا جاتا ہے، اس کے نام سے لوگ واقف نہیں ہوتے، آقا کے نام سے ملازم فلانے کا ملازم ہے. اسی طرح ملازم آزاد ہوتا ہے جب چاہے شادی کر لے، غلام کو پابند ہوتا ہے، اسے مالک سے اجازت چاہیے ہوتی ہے. ملازم کے بچے بھی آزاد ہوتے ہیں، وہ کسی کے پابند نہیں ہوتے، لیکن غلام کے بچے بھی غلام ہوتے، وہ آخری کی ملکیت میں رہتے ہیں. تو یہ موٹے موٹے فرق ہم نے پڑھے تھے. پھر ہم نے کہا تھا کہ غلام جو غلامی کر رہا ہے وہ مارے باندھے کی کر رہا ہے، جو زبردستی ہے، وہ تو ایسے حالات میں آ گیا ہے کہ اب اس کے لیے کوئی آپشن نہیں، اس لیے زبردستی کی ہی اطاعت کرے. جبکہ ملازم جو اپنی مرضی سے اکثر بیشتر کرتا ہے چاہے تو نوکری چھوڑ دے. تو یہ ڈفرینسز سمجھا کے اصل میں بتایا گیا تھا کہ یہاں پر ہم سے بھی تقاضا بندگی کا ہے، اللہ کی عبادت کا، اللہ کی اطاعت کا ہے، جس میں یہ بہت سخت تقاضا ہے. اور جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا وقت ہی ہے، ہر حکم ماننا ہے، ہر وقت ماننا ہے، کوئی چیز ہماری اپنی نہیں ہے، سب اللہ کی ہے. پھر ہم نے کہا تھا لیکن عبادت میں ایک چیز اور شامل ہو جاتی ہے، ایک تو اگر کہہ دیں کہ یہ اطاعت ہے، پرور بیداری ہے، یہ جو ہے آپ کہیں گے کہ یہ سختی ہی ہے، لیکن ہم نے کہا لیکن اس کے ساتھ حد درجے کی محبت شامل ہونی چاہیے. امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا قول دہرا رہے ہیں، عبادت و تجمع نسلین، عبادت دو چیزوں کا جمع کرنا ہے، غایت الحب مع غایت الذل والخضوع، حد درجے کی اطاعت اس کے ساتھ حد درجے کی پستی، اپنے آپ کو جھکا دینا، محبت، جو ہے یہ دو ملتے ہیں تو پھر عبادت ہوتی ہے. تو اطاعت اور محبت یہ دو جز تھے، اور اسے میں نے سمجھا تھا کہ اطاعت جو ہے وہ جیسے جسم ہو گئے انسان، اور محبت جیسے اس کے اندر روح ہے. اگر اللہ کی عبادت صرف جو ہے وہ اطاعت ہوتی ہے زبردستی، تو وہ گویا کہ غلامی ہو رہی ہے، جیسے غلام اپنے آقا کی بات مانتا ہے زبردستی زبردستی. عبادت وہ اس وقت ہوگی جو اس میں محبت کی چاشنی شامل ہوگی، اور یہ محبت کا بات یہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے احسانات پر غور و فکر کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں زندگی دی، ساری آسائشیں دی، ہمارے لیے ہمارے والدین کے دلوں میں محبت ڈالی، ہم تک جو خیر پہنچ جائے وہ اللہ کی طرف سے ہے. تو جب یہ چیز کا شعور حاصل ہوتا ہے انسان کو، تو اللہ کی عبادت میں محبت کا جز شامل ہوتا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو ایک معمولی جو دنیاوی آقا ہوتا ہے وہ کتنا جکڑ کے انسان کو رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ چاہتا اس سے کئی گنا زیادہ جکڑ کے لگا دیتا، لیکن اس نے کتنی آزادی دی، صرف نماز کی تھوڑی سی پابندی لگا دی، کچھ حلال حرام کی پابندیاں لگا دی، باقی آزادی جو کماتے ہو خود کھاؤ، اپنے شادی کرو، بچوں کو پالو، ہنسو مسکراؤ، کس چیز سے منع کیا. یہاں تک کہہ دیا کہ اگر تم کسی مصیبت میں آ جاؤ، پریشانی میں آ جاؤ، حالات تنگ ہو جائیں، کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھ سے مانگو، میں اور دوں گا. تو یہ چیز جو ہے یہ محبت کو پیدا کرتے ہیں، اور یہ دونوں مل کے عبادت ہوتی ہے. سب یہاں تک تو ہم پہنچ گئے تھے، پھر آج ہم نے سمجھنا ہے کہ یہ خود دین پر عمل کر لینا، یہی آدمی غور کرے کہ 24 گھنٹے اسے جو ہے وہ ایک ایک لمحے اللہ کی بات ماننی ہے، تو یہی اتنا بڑا ٹاسک ہے کیسے پورا ہوتا ہوا نظر نہیں آتا، پوری زندگی چاہیے. تو پھر اس سے بڑھ کر یہ دین کو دوسروں کو تک پہنچانا، یہ بھی فرض ہم سمجھتے ہیں. تو آپ اس کی ضرورت میں سوال آ رہا ہے جی، جی ہاں، کل یہ بات آ گئی تھی کہ اکثر بیشتر جو پابندی ہے اس میں خود ہمارے لیے بھلا ہے، جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا آج کی میڈیکل سائنسز بتا رہی ہیں کہ خود انسان کے اپنے وجود کے لیے جو ہے وہ مضر ہے، اسی لیے روکا جی. شراب ہے، نشہ ہے، چیزیں ہیں، سور کا گوشت ہے اور مردار کا کھانا ہے، وہ بتا رہا ہے اس وقت، سائنس بتا رہی ہے، سب نے ہمارا اپنا نقصان. لیکن بہرحال وہ اگر حکمت ہمیں سمجھ آ جائے تو بہت اچھی بات ہے، اگر حکمت سمجھ نہ بھی آئے تو بھی جن سے اللہ نے روکا اس سے رکنا چاہیے. اور جب آدمی غور کرتا ہے تو اس کا اپنا ہی فائدہ ہے، اللہ کی کوئی گوڑ ٹچی ہی نہیں ہے ہماری عبادت سے کہ ہم کریں گے تو اللہ کو کچھ فائدہ ہوگا، وہ تو اللہ کا اس کے خزانے ہیں. حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر تمام جن و انس جو ہے 100% اللہ کی اطاعت کرنے لگے، اللہ کی فرما برداری کرنے لگے، تو اس کے خزانوں میں ایک دن کی برابر اضافہ نہیں ہوگا. اور یہ ساری مخلوق اللہ کی کلی نافرمان ہو جائے تو اس کے خزانوں میں ایک دن کا برابر جو ہے وہ کمی نہیں ہوگی. تو اللہ کو ہماری اطاعت سے، ہماری عبادت سے کوئی چیز اس کی نہیں اٹکی کہ اسے ہماری اس کی ضرورت ہے. اس کا ہماری اپنی ضرورت ہے کہ دنیا میں بھی تاکہ ہم بہتر زندگی گزار سکیں، برائیوں سے، نقصانات سے بچ سکیں، اور آخرت میں بھی جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے خسارے سے بچ سکیں. اس کے بعد آئی جو بات آج کی کریں گے کہ دین کو دوسروں تک پہنچا دیں، یہ کیوں ضروری ہے؟ اگر آپ اپنے کتاب کے حساب سے کریں گے تو پہلے انہوں نے اس کی وجوہات بیان کی ہیں. پہلی چیز بیان ہوئی ہے کہ یہ جو ہے فطرت کا تقاضا ہے. 1:17 اور اس میں پوائنٹ نمبر 4 لکھا ہوا ہے، دوسروں کو اللہ کی مکمل بندگی کی دعوت دینا. تو پہلی چیز یہ کہ فطرت کا تقاضا ہے، یہ آپ سے آپ ہوتا ہے. ایک نیک آدمی اگر خود نیکی کر رہا ہے تو وہ خاموش تبدیل کر رہا ہے، بغیر زبان ہلائے دی وہ ایک پیغام ہے اپنے آس پاس کے لوگوں کو دے رہے. جس طرح چار دوست بیٹھے ہیں اور جو ہے وہ جیسے پہلے بات ہوئی تھی، اذان کی آواز آئی، ایک اس کے وہاں سے چلا گیا. کتنا ہی اہم بات ہو رہی ہو، کتنے ہی ہنسنے میں اور مذاق میں لگے ہوئے ہیں، کھانا پینا ہو رہا ہے، وہ ایک بندہ جو ہے یہ سب چھوڑ کر مسجد جا رہا ہے. کیا پیغام دے رہا ہے باقی تین کو؟ باقی تین کو پیغام دے رہا ہے کہ اہمیت کس کی ہے اس وقت؟ اس کے نزدیک اہم ترین چیز اس وقت یہ دوستوں کی محفل نہیں ہے، یہ کھانا پینا نہیں ہے، یہ قصے کہانیاں اور ہنسی مذاق نہیں ہے. اس کے نزدیک اہمیت کیا ہے؟ اس چیز کی نماز. تو غیر سے زبان سے نہیں تھا لیکن اس کا یہ نیکی کا عمل، یہ خاموش مبلغ، یہ فطری طریقہ ہے جس سے باقیوں کے اوپر بھی جو ہے وہ ایک پیغام مل رہا ہے کہ دیکھو یہ جا رہا ہے، میں بھی جا سکتا ہوں. ٹھیک ہے، اسی کو بتایا جاتا ہے جس طرح برف جو ہے وہ اپنے ماحول کو کیا دیتی ہے، ٹھنڈک دیتی ہے، اور آگ اپنے ماحول کو گرم کرتی ہے. ہو نہیں سکتا اس لیکچر روم میں جو ہے ہم لیکچر ہال میں 10 برف کی سلیں لا کر رکھیں تو کیا ہو؟ ٹھنڈک محسوس ہوتی. اسی طرح اگر 10 اگیچیاں یہاں پر روشن کر دیں، اس میں جو ہے کوئلے ڈال کر جلا دیں تو کیا ہوگا؟ یہاں گرمی ہوگی. ہو نہیں سکتا کہ برف کی سلیں ہوں اور ٹھنڈک نہ ہو، ہو نہیں سکتا کہ آگ دہک رہی ہو اس سے حرارت محسوس نہیں ہوگی. تو یہ یا تو اگر ایسا ہو کہ برف کی سلیں رکھی ہیں ٹھنڈک نہیں آ رہی تو کیا ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے برف نہ ہو، وہ پلاسٹک ہو، وہ ایسی اس کی شبی ہو. آپ کو آج کل ایسے نیٹ نظر آتے ہوں گے جو ایسا لگتا ہے آگ لگی ہوئی ہے، وہ آگ نہیں ہے، وہ تو مصنوعی چیز، یا تو وہ چیز مصنوعی ہے. اگر وہ صحیح ہے تو اس کا لازمی اثر ہو. اسی لیے ایک آدمی کے دل میں اگر ایمان ہی موجود ہے تو اس ایمان کی حرارت ماحول میں جائے گی ہی جائے گی، نہیں ہے مصنوعی. جو کہ جائے میں مسلمان ہونے کا تو سوچتے بیکار، لیکن اگر حقیقت میں مومن ہے، دل میں، دل کے اندر حقیقی ایمان موجود ہے، تو اس ایمان کی حرارت آس پاس کے لوگ محسوس کریں. اگر واقعی نیکیوں پر چلنے والا ہے تو اس کے اعمال صالح کی ٹھنڈک اطراف کے لوگ محسوس کریں. یا پھر وہ جھوٹا ہے، وہ بناوٹی ہے، لیکن حقیقی ہے تو یہ فطری تقاضا ہے. خاموش تبدیل جسے کہا جاتا ہے کہ یہ بھی عمل کرتے رہنا جو ہے اللہ کے احکامات کو اہمیت دینا، یہ بھی جو ہے سویا کی طریقہ ہے. مثالیں بھی ہے، فطری تقاضا ہے. آپ کے پڑوس والے گھر میں آگ لگی ہے، کیا کریں گے؟ کیا جانے دو اس کے گھر، میرا گھر تو ٹھیک ہے، کیا ہو؟ اپنی باری آ جائے گی بھائی. اپنی اس کے گھر پہ اگر آگ نہیں بجھائی تو تمہارا گھر ملا ہوا تھا، وہ آگ تمہارے گھر پہنچ جائے گی. یہ بھی تقاضا ہے کہ جو ہے تبدیل کی جائے، برائیوں کو روکا جائے، مطلب وہ برائیاں ہمارے گھر تک آ جائیں. اللہ کی یہ دین جو ہم تک پہنچا ہے، یہ دوسروں تک پہنچانا ہے، یہ ایک فطری بات بتائی جاتی ہے. اسی طرح دوسری وجہ بتائی جا رہی ہے کہ دین کی تبدیل کیوں کی جاتی ہے. انسانی ہمدردی اور مربت کا تقاضا کہ زندگی کی جو روش اپنے لیے پسند کی ہے اسی کی دعوت دوسروں کو بھی دی جائے. اب یہ آپ دیکھیں گے یہ آپ کو دنیا میں بہت نظر آئے گا, انسانی یہ جو مربت اور ہمدردی ہے کہ آپ کو مطلب ایک مثال آپ دیکھیں, ایک آدمی جو ہے وہ آٹے کی تھیلی, ہمارے یہاں 10 کلو کے آٹے کی تھیلی ہوتی, وہ لٹکا کر جو ہے بازار سے گھر جا رہا ہے, بس کے روپ میں کھیل ہے کہ آٹا گرا ہے تو کیا ہوگا, بازار سے گھر تک جاتے ہوئے کئی خالی ہو جائے گی, لیکن ہوتا ہے کہ پریکٹیکلی جب آپ جا رہے ہوتے ہیں دسیوں لوگ آپ کو ٹوک دیں گے, بھائی آٹا گرا ہے تمہارا, بھائی آٹا گرا ہے تمہارا, تو پیچھے سراغ انہیں کیا کہتے ہیں, انہیں کیا آپ جا کے 10 روپے دے رہے ہیں کہ بہت شکریہ آپ نے مجھے بتا دیا آٹا گر رہا ہے, یہ 10 روپے, انہیں پتا آپ نے کچھ نہیں دینا ہوگا, ان کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا, نقصان آپ ہی کا ہو رہا, لیکن انسان جب اسے پتا ہے اس کا نقصان ہو رہا ہے وہ خاموش نہیں رہتا, اگر انسان ہے اس کی فطرت جو ہے مطلب نہیں ہوئی ہے تو دوسروں کا نقصان جو ہے انسان گنوانا نہیں ہے.
بہت کامن ہے آپ کے گھر کے سامنے جو ہے روڈ بنی ہے, رستہ جو ہے بلاک ہے, ٹوٹا ہوا ہے, ٹھیک ہے جناب یہ رستہ بند ہے, یہ رستہ کھلا ہوا ہے, اب گاڑیاں آپ ادھر کھڑے رہے تو ہوتا کیا ہے, گاڑی ادھر آ گئی ہے, یوزلی تو ہم کیا کہتے ہیں,
ہم بتا دیتے ہیں بھائی آگے رستہ بند ہے, ٹھیک ہے کیوں بتا رہے ہیں, انسانی ہمدردی ہمیں اس سے کوئی اور ریٹرن کی توقع,
لوگ رک کے پوچھ لیتے ہیں سیدھا رستہ کون نہیں, یہ ایڈریس سمجھاتے ہیں اس سے ہمارا واسطے ہو جائے,
لیکن آپ دیکھیں گے چاہے مسلمان ہو نہ ہو انسان کی فطرت ہے دوسروں کی ہیلپ آؤٹ کرے گا, اس کی مدد کرے گا, مشکل سے نکالے گا. میرے ساتھ کافی دفعہ ہوا ہے اپنے سے بھی جو موٹر سائیکل چلاتے ہیں ان کے ساتھ شہر ہوا ہو, وہ سائڈ اسٹینڈ جو ہے وہ موٹر سائیکل کا بہت خطرناک ہے, آپ اگر وہ کھلا ہوا ہو تو ذرا سا آپ نے ٹرن کیا تو وہ پھنس جاتا ہے روڈ پہ اور اسپیڈ میں اسکوٹر ہوتی ہے اور بڑا بہت برا حادثہ ہوتا ہے, تو میری اپنی عادت یہ ہے کہ میں سائڈ اسٹینڈ استعمال ہی نہیں کرتا, وہ جو ہے بڑی اسٹینڈ پہ ہوتا ہے فل اسٹینڈ پہ ٹرن کرتا ہوں مطلب, لیکن ابھی تک جو ہے وہ ایسا ہوا ہوگا کہ جب بھی میں نے سائڈ اسٹینڈ پہ اسے کرا کیا میٹر سے اٹھانا بھول جاتا, لیکن مشکل 10 قدم چلا ہوتا ہوں کوئی نہ کوئی بتا دیتا ہے سائڈ اسٹینڈ کو بچ کر, ایک دفعہ تو حیرت ہوئی کہ پجیروں جو ہے وہ آئن دے رہی ہے کبھی سے کیا مصیبت ہوگی, اس نے سر باہر نکال کے کہا اسٹینڈ اوپر کر, حیرت ہے یار یہ اتنا لوگوں کو خیال ہے, تو یہ اسی معاشرے کی بات ہے, کوئی غیر معاشرہ نہیں, انہیں جب پتہ ہوتا ہے کہ نقصان ہو جائے گا تو وہ کہ انسانی فطرت ٹوٹتی نہیں ہے, لوگ جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ بھائی ہاں نقصان ہوا ہے اسے اوپر کر دو گرو کے وغیرہ, پھر وہ صبح کے وقت لائٹس آن ہوتی ہیں, آپ دیکھیں گے آس پاس کو لوگ بتاتے ہیں اشارہ کرتے ہیں بھائی لائٹس آن, تاکہ یہ ساری اس بات کی انڈیکیشن ہیں کہ انسانی فطرت صحیح ہو تو دوسروں کی ہمدردی پیدا ہوتی ہے, ان کا نقصان انسان برداشت نہیں کرتا, چاہتا ہے کہ نقصان نہ ہو اور یہ صحیح ہے, تو یہ اسی طرح دین کا بھی معاملہ ہے, جب آدمی کو یہ اندر سے کنوکشن ہو جاتا ہے کہ یہ غلط رستہ نقصان دے گا, اس پر جائے گا آدمی گرے گا, بہت شدید نقصان ہوگا, اس سے چین نہیں آتا, لوگوں کو غلط رستے پر دیکھ کر ٹوٹتا ہے بھائی غلط جا رہے ہو, یہ تمہارے چین نکلا ہے بہت زور سے ٹوٹنے کی, ٹھیک ہے تو یہ رستہ جو ہے ڈیڈ اینڈ پہ جا رہے ہیں بھائی آ گئے تو آدمی روک نہیں سکتا, تو فطرت کا تقاضا ہے اس کے ساتھ ساتھ انسانی ہمدردی رفت کا تقاضا ہے کہ دین کی دعوت دوسروں کو دی جائے, اسی طرح اپنی بات کہی جاتی ہے کہ انسان کی غیرت اور اہمیت کا تقاضا ہے کہ جس بات کو اس نے سمجھا ہے اور جسے ہم سمجھتے ہیں اس کو عام کرے اور جس بات کو غلط سمجھتا ہو اس کا راستہ روکنے کی کوشش کرے, تو ہم نے کل جو ہے پچھلی دفعہ بھی وہ بحیثی شریف کی وہ روایت دیکھی تھی جس میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو حکم دیا کہ فلانا بستی کو فلانی بستی کو لڑ دو, فرشتے نے جواب دیا کہ وہاں آپ کا ایک ایسا نیک بنتا ہے جس نے فلک جسکانے کی حد تک آپ کی نہ ڈرانے, اللہ نے کہا پہلے اس پر الٹو پھر بعد میں دوسروں پر الٹ, وجہ کیا بتائی کہ اس کے سامنے جو ہے میرے احکامات کی نافرمانی ہوتی تھی, احکامات ٹوٹتے تھے اور اس کے چہرے کا رنگ بھی تبدیل نہیں ہوتا, تو یہ غیرت کے خلاف ہے کہ جس سے محبت ہو جو بات صحیح اس کے خلاف ہوتا ہے, میں دیکھ رہا ہوں آپ ہی اور اس کے اثرات نہ, بولا تو یہ چاہیے کہ اپنے محبوب کی یہاں برائی سن رہا ہوں تو جو ہے اسے جا کے پکڑنے جانے نہ دے. جیسے ڈاکٹر بھی سمجھاتے ہیں
کوئی کسی کی ماں کو برا بھلا کہے تو وہ اس میں طاقت ہوتی ہے تو جانے نہیں دیتا, اس کی خبر لیتا ہے خود,
اور اتنی طاقت نہیں ہے تو زبان سے جو ہے اپنی ناراضگی کا اظہار کرتا ہے کہ یہ تم نے صحیح نہیں کیا, اور اتنی بھی طاقت نہیں ہے, بہت ہی بڑا کوئی چودھری ہے وہ کہہ رہا ہے تو کیا کرتا ہے, اس کا سارا خون اس کے چہرے پر آ رہا ہے, ضبط کرتا ہے, روکتا ہے, لیکن دوسرے کو محسوس ہو جاتا ہے کہ یہ میری بات لگی ہے. تو یہ کہتا ہے ہمارا ایمان ہے, اللہ رسول کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, دین کی دھجیاں بچھیری جا رہی ہیں اور ہم جو ہے ہمیں کوئی جسر ہی نہیں ہوتی. تو یہ غیرت اور اہمیت کے خلاف ہے, صرف دین کے لیے نہیں, ہر اچھی بات میں یہی چیز جو ہے ہمیں نظر آتی ہے. انبیاء کرام کو آپ دیکھیں, خصوصا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیں, کتنے برسوں کی محنت ہے اور ایک ایک کے پاس جا رہے ہیں دین کا پیغام جو ہے پہنچا رہے ہیں, اور خصوصا جو مکی دور ہے اس کے آخری میں جو ہے وہ ضد آ گئے, یعنی اہل مکہ انہوں نے کہا تو کسی صورت جو ہے رکنے کا نام نہیں لے رہا, ایک شخص نے کہاں سے کہاں پیغام پہنچا دیا. تو پھر آخر جب انہوں نے ہر طرح کی سختی کر کے دیکھ لیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں روک سکتے, تو انہوں نے سودے بازی کی پیشکش کی, پہنچ گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, کروایا کہ آپ کم سے کم ہمارے جو ہے وہ معبودات باطل کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیں. ٹھیک ہے آپ اپنے خدا کی بات کہتے ہیں لیکن ہمارے بتوں کو برا بھلا نہ کہیں, اور پھر پروپوزل بھی رکھا کہ آپ چاہیں تو جو ہے ہم آپ کو اپنا سردار بنا لیتے, بادشاہ بنا لیتے, اتنی دولت آپ کو دے دیتے ہیں کہ آپ مکے کے امیر ترین انسان ہو جائیں, جس خاتون سے آپ کہیں ان سے نکاح کرا دیتے ہیں. تو یہ سارے پروپوزل کا جواب کیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے فرمایا اور یہ چچا کے ذریعے بات پہنچائی تھی جا کے آپ بات کریں کہ, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چچا جان اگر یہ میرے سیدھے ہاتھ میں سورج اور میرے بائیں ہاتھ میں چاند رکھتے پھر بھی اس کام سے بات نہیں آؤں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خدا کی قسم یا تو یہ کام پورا ہو کر رہے گا دین کی دعوت کا کام, یا میں اسی کام میں اپنی جان دے دوں. تو یہ سودے بازی نہیں ہو سکتی, یہ جو ہے یہ اہمیت کے خلاف ہے, یہ انسانی غیرت کے خلاف ہے کہ وہ اس بات کو ٹھیک مارے اور پھر جو اس کے خلاف ہے. تو یہ تو انبیاء کرام کی بات ہم نے سمجھی, بہت ساری مثالیں جو ہیں وہ قرآن میں ملتی ہیں, اصحاب صف کا واقعہ بھی آپ کو ملتا ہے انشاءاللہ, ہم سب اچھے لوگ واقف ہوں گے ہفتے کے دن مختصر نبی سمجھ جاتے ہیں, انشاءاللہ کبھی موقع ہوا تو تفصیل سے. ہفتے کے دن اللہ تعالیٰ نے پابندی لگائی تھی کہ کوئی دنیاوی کام نہیں ہوتا, یہ ایلا ایک علاقہ ہے کوہ طور اور مدین کے درمیان کا, بحر قلزم کے کنارے ایک بستی آباد تھی, مشیروں یہودی رہنے والے تھے, ان پر یہ پابندی لگائی گئی کہ ہفتے کے دن پوری دن جو ہے وہ عبادت کیا کرے اللہ کی اور کوئی کام نہ کرے. تو اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ کیونکہ وہ مکیلے تھے مدنیہ اللہ نے کیا کہ صرف ہفتے کے دن سے بندہ کر اوپر اوپر آ کے جو ہے کرتے ہیں باقی دن زیادہ نیچے چلی جاتے. تو میں سے ایک گروہ نے یہ کیا کہ اس نے ہلا کیا, ایک جو ہے یہ سمجھے کہ انہوں نے دریا کے لے کر ایک یعنی وہ پہلے تو گلے انہوں نے کھودے بڑے بڑے کنارے, اور پھر دریا کے لے کر اس گڑھوں تک جو ہے وہ ایک خوج وہ آپ کیا کہتے ہیں نہر نہر بنانی تاکہ پانی جو ہے ان میں آ کے جمع ہو جائے, پانی کے ساتھ مٹیاں کیا تھا, اور پھر وہ کہتے یہ تھے کہ یہاں سے پھر اس خوج کو بند کر دیتے, یہاں پہ دروازے لگا دیتے تھے تاکہ یہ بند ہو جائے اور اگلے دن اتوار پہ جا کے مچھلیاں پکڑ لیں. ان کا یہ ہیلا تھا, اتوار کو مچھلیاں نہیں پکڑتے تھے لیکن سارا دن کس میں لگ جاتا تھا, پانی کو ادھر لانے میں, یہ ڈھکنے بند کرنے میں, گھروں کو کھودنے میں, نہریں نکالنے میں, اس میں لگے رہتے تھے, گویا عبادت بھی نہیں کرتے. چنانچہ اس بستی میں تین گروہ ہو گئے, ایک گروہ وہ تھا جو یہ کام کر رہا تھا, دوسرا گروہ وہ تھا جو انہیں اس کام سے منع کر رہا تھا, بلکہ پہلا گروہ وہ لے لیں جو انہیں جو ہے اس کام سے منع کر رہا تھا کہ ایسا نہ کرو, اور دوسرا گروہ وہ تھا جو خود تو عبادت کرتا تھا, انہیں منع بھی نہیں کرتا تھا, اور منع کرنے والوں سے کہتا تھا تم نے خام خواہ کیوں فساد برپا کیا, انہیں کرنے دو جو کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ خود ان سے نمٹ لے, ان پر عذاب دے دیں. تیسرا گروہ وہ تھا جو یہ کام کرتا تھا, تو آخر میں اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا بچانے کا وہ صرف پہلے گروہ کے لیے جو خود بھی جو ہے اچھے دن کے دن عبادت کرتا تھا اور دوسروں کو منع کرتا تھا, باقی دونوں گروہوں سے یہ جو ہے کوئی جو ہے وہ بچنے کا معاملہ نہیں رکھا. ایسا تھا کسی اور وقت جو ہے آپ تفصیل سے بات کریں گے. ابھی کوئی آپ سمجھ لیں کہ یہ جو ہے مربت اور غیرت کا تقاضا ہے کہ دین کے یہ دوسروں کو کہا جائے, ان تک دین پہنچایا جائے. اسی طرح غیر مسلم لوگوں میں اگر آپ لیں گے تو جو ہے وہ نام آتا ہے سقراط کا. سقراط جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے کی شخصیت ہے, بہت پرانی شخصیت ہے, بہت ہی غریب اور ہوشیار لوگوں میں نام آتا ہے. اس نے چند حقیقتیں دریا اور اس کا دل جو ہے ٹوٹ گیا کہ یہ بات واقعی صحیح ہے. وہ اس وقت کا جو بگڑی ہوئی عیسائیت تھی اس کے خلاف, بلکہ عیسائیت کا کہنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پرانی بات ہے, تو اس وقت کا جو بحال مذہب تھا ملک کا اس کے خلاف جاتے تھے وہاں کا ایک. چنانچہ اس کو جو ہے عدالت میں بلایا گیا اور اسے آپشن دیا گیا, یا تو خاموشی اختیار کر لو, بولو نہیں, یا ہمارے یہاں ٹائم کے خلاف ہے جو کچھ تم بولو, ورنہ یہ ذہن کا پیادہ رکھا ہی تھی. تو سقراط نے کیا کیا تھا, اس نے کہا یہ حق ہے, میرے سامنے آ چکے ہیں, میں خاموش نہیں رہتے, ہاں اگر اور کوئی آپشن نہیں ہے تو زہر کا پیالہ اس نے پیا. تو جو جس کی فطرت سلیم ہوتی ہے وہ اس طرح کی سے اسے کوئی آج نہیں ہوتی ان معاملات, جو ہم اس تک پہنچے اسے دوسروں تک پہنچانا جو ہے وہ اتنا ضروری ہوتا ہے انسان. تو یہ جو ہے وہ کچھ مثالیں تھیں جن سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ دین کی دعوت دوسروں تک پہنچانا بھی ہے, یہ ضروری ہے. انسان کی فطرت کا تقاضا ہے, اس کی انسانی محبت مربت شرافت کا تقاضا ہے, اور اس کی غیرت اور نیت کا تقاضا ہے کہ جو حق اس پر کھل گیا وہ دوسروں تک پہنچا. اسی طرح پھر چوتھی اور اہم ترین بات وہ کیا ہے, ختم نبوت کی وجہ سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر پد پر دین کی دعوت دینا پڑ, اور اسی وجہ سے قرآن حکیم میں آپ کو بہت سارے الفاظ میں یہ حکم نظر آئے. مثلا قرآن میں الفاظ انذار کے بھی ملیں گے, تذکیر کے بھی ملیں گے, ذکر کے بھی ملیں گے, تذکیر کے بھی ملیں گے, تدبر کے بھی ملیں گے, نصیحت اور تواسی بھی الفاظ ملیں گے. تو یہ سارے ان الفاظ میں جو ہے حکم کیا ہے, دین کو دوسروں تک پہنچایا جائے. لیکن یہ چار اصطلاحات جو ہیں یہ جامع اصطلاحات, ان میں تو کوئی جو ہے اور معنی نکل نہیں سکتے سوائے اس کے دین کو دوسروں تک پہنچانا. دین جو خود معلوم کیا اسے باقی انسانوں تک پہنچانے والی بات ہے. تو یہ چار اصطلاحات, تبلیغ, دعوت, عمل بالمعروف و نہی عن المنکر اور شہادت علی الناس, ان الفاظ یہ جہاں پر بھی آپ کو قرآن میں ملیں گے ان میں اکثر بیشتر جو ہے حکم ہے یہ دوسری منزل کا کہ دین کو دوسروں تک پہنچایا جائے. اس میں پہلے جو آیات ہیں وہ ہم دیکھتے تھے تاکہ اس کی کیفیت جو ہے مزید واضح ہو جائے. تبلیغ کا معنی کیا ہوتا ہے, پہنچانا, اور دعوت کے معنی کیا ہوتے ہیں, بلانا. دو طریقے ہوتے ہیں پیغام دینے میں, یا تو آپ خود کیا لوگوں کو کہیں بھائی یہ اللہ کا یہ پیغام ہے, انسانیت انسانیت کی فلاح یہ ہے, یہ حقیقت ہے, یا آپ لوگوں کو اپنی بات بلائیں جب وہ آ جائیں جب آپ دین کی بات کریں. تو یہ دعوت اور تبلیغ یہ دونوں الفاظ کو ساتھ ملا کر کہا جاتا ہے, دعوت بلانا اور تبلیغ پہنچانا. ٹھیک ہے, تو یہاں تبلیغ پہلے میں نے آپ کی کتاب میں سورہ مائدہ آیت نمبر 57 حوالے کے طور پر دی گئی, اس کے الفاظ ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا دیجئے جو کچھ آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا, جو آپ کے اوپر نازل کیا گیا آپ دور تک تو انہیں آگے پہنچا دیں, آپ کی ذمہ داری. ٹھیک ہے, اسی سے تمام امتیوں کے لیے بھی ہے اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی نے کہہ دی ہے, بلغوا عنی ولو آیۃ, بخاری شریف کی روایت ہے کہ پہنچاؤ میری جانب سے خواہ ان کی آیت, ایک ہی آیت آتی ہے تو وہی پہنچا دو. تو یہ جناب پہنچانا جو ہے بہت اہم ہے, اور بھی آپ کو قرآن میں آپ سرچ کریں گے تو بہت ساری آیات ہیں اس میں یہ تبلیغ اصل میں آتا تو با نام غین اس کا ہوتا ہے, اس مادے سے آپ تلاش کریں گے بہت ساری آیات مل رہی. چند اور سماعت فرمانے, سورہ مائدہ آیت نمبر 92, اس میں اللہ تعالیٰ فرمانے فعلموا انما علی رسولنا البلاغ, جان لو بے شک ہمارے رسولوں پر تو سے پہنچا دینا ہے, باقی تم مانو نہ مانو تمہاری مرضی ہے. ان کی ذمہ داری کیا ہے رسولوں کی, دین کو جوں کا توں تم تک پہنچا دینا. اسی طرح سورہ اعراف آیت نمبر 61, ابلغکم رسالاتی ربی وانا لکم ناصح, حضرت ہود علیہ السلام کے الفاظ ہیں کہ میں پہنچاتا ہوں تم تک اپنے رب کے پیغامات اور میں تو تمہارا بہت خیر اور امانت دار. سورہ آراف 68 یہ تو چل رہا ہے, آپ جب دیکھیں گے تو بے شمار آپ کو مل جائیں گے, بس ایک دو آپ دیکھ لیں تاکہ آپ جب کہیں بات کریں تو آپ بیٹھ کر دیکھیں. وہ سورہ مائدہ آیت نمبر 92. اسی طرح سے سورہ رعد آیت نمبر 40. فإنما عليك البلاغ, پس بے شک یقیناً آپ کے دن میں پہنچا دینا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک آپ کے دن میں صرف پہنچا دینا ہے. وَعَلَيْكَ الْحِسَابُ, اور اس سے بھی حساب دے دینا وہ کس کے ذمہ, اللہ کے ذمہ ہے, ہمارے ذمہ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بس آپ پہنچا دیں, اب یہ عمل کرتے نہیں کرتے یہ آپ کی ذمہ داری ہے, وہ ہم حساب لے لیں گے ان سے کہ انہوں نے عمل کیوں نہیں کیا, کیوں پیچھے ہٹ گئے, کسی پرائیورٹی دی, کسی کا پیچھے نظر انداز کر دیا. تو سورہ رعد آیت نمبر 40, سورۃ الرعد, ایک ہی ریفرنس کافی ہے آپ کے لیے, پھر آپ خود سیٹ کریں اور وہ اب بہت آسان ہو گیا سیٹ کرنا. آپ اس سے اچھی آیتیں ہیں اور کچھ ہیں تو بہت آئے اچھی اور بری اس معنی میں جو آپ کو بہتر لگے, ساری آئے اچھی سب حکمت سے بڑی بری ہیں, تو یہ نہیں کہ اس میں کوئی اچھی بری کی بات ہے, بس آپ کی چوائس ہوتی ہے آپ کس چیز کو جو ہے وہ بہتر طریقے سے بیان کر سکتے ہیں, کون چیز کو آپ اویلیبل. ٹھیک ہے, اسی طرح دوسری اصطلاح میں لکھی دعوت, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے بلانا, اور بلا کر جو ہے آپ دیتے ہیں, آپ بھی کہتے ہیں جی دعوت کی ہے, میں نے دعوت کر کی ہے, بلایا ہے لوگوں کو اپنے پاس. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ شروع میں تو آپ ایک کے پاس جا کے جو ہے پیغام دیتے رہے, پھر جب آپ کو حکم کیا گیا کہ نہیں اسے عام کریں تو لوگوں کو آپ نے بلایا, کوئی سبا میں تشریف لے گئے, وہاں پہ جو ہے سزا لگائی اور جمع ہو گئے تھے, اپنے گھر میں دو دفعہ جو ہے کھانے کی دعوت دی پورے خاندان والوں, وہ آئے جب کھانا کھا لیا, جب دین کی دعوت رکھی تو علیحدہ بات ہے کہ انہوں نے سننے سے ہی انکار کر دیا, نہیں سنا نہیں مانتے, کیونکہ دعوت کیا ہے کہ آپ لوگوں کو بلاتے ہیں, آواز لگاتے ہیں, کوئی دعوت دیتے ہیں, کھانا کھلاتے ہیں, پھر جا کے دین کی دعوت جو ہے وہ آگے رکھتے ہیں. اب یہ دعوت کی معنوں میں سے استعمال ہو رہا ہے اپنے صحیح آیات میں, سورہ یوسف آیت نمبر 108 لکھا ہوا آپ کے پاس ریفرنس. قل هذه سبيلي ادعو الى الله, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ یہ ہے میرا راستہ, اور راستہ کیا ہے؟ میں بلاتا ہوں اللہ کی طرف. وَمَنِ اتَّبَعَنِي, اور یہی کام کون کرتے ہیں جو میری اتباع کرنے والے, میں اور میری ماننے والوں کا طریقہ کیا ہے, راستہ کیا ہے, کیا کہتے ہیں وہ اللہ کی طرف بلانے والے, ایک ہی صدا لگاتے ہیں, آؤ بھائی اللہ کی طرف, اللہ کے راستے کی طرف. تو یہ پہلا ریفرنس ہو گیا. پھر جناب سورہ نحل آیت نمبر 125 آگے بھی ہم پڑھیں گے, اس میں جو ہے وہ تین لیول بھی بتائے دعوت سے. فرمایا قل ادعوا الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن, بلاؤ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ اور درد بھرے بات کے ساتھ, اور ان سے بحث کرو بہترین طریقے. اسی طرح سورہ حمیم سجدہ آج نمبر 23 ریفرنسز لکھے ہیں, جو ریفرنس نہیں لکھا ہوگا ان شاء اللہ سے بتا دوں گا کہ نوٹ کریں. تو یہاں پہ الفاظ ہے ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين, اس سے بہتر بات اور کس کی ہوگی جو بلائے اللہ کی طرف اور خود بھی نہیں کمال کرے اور کہیں میں تو مسلمانوں میں سے, کوئی آسمان سے اچھا نہیں ہوں, تم سے میں نہیں ہوں بلکہ میں تمہیں میں سے ہوں, مسلمانوں میں سے. ٹھیک ہے جناب, تو یہ جو ہے کچھ ریفرنسز ہیں. اسی طرح سے اگلی بات جو اگلا آپ کو بہت تفصیل سے یہ اطلاع ملے گی قرآن میں, امر بن معروف نہیں ہے نہیں ممکن, اور یہ اس طرح سے یوں کی توں, یہی اصطلاح جو ہے وہ 10 مقامات پہ قرآن میں موجود, 10 جگہ بالکل ایسے, اور صرف ہمیں معلوم بھی موجود ہے, صرف نہیں ہمیں منبع بھی اس کے علاوہ موجود. لیکن دونوں الفاظ کے ساتھ ایک ہی ساتھ جو ہے اصطلاح دس دفعہ. عام قاعدہ تفسیر کا بتایا جاتا ہے کہ اہم باتیں قرآن میں کم از کم دو دفعہ بیان ہوتی ہے, تو آپ اس کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دس دفعہ جو کی تو یہ اصطلاح جو ہے قرآن حکیم میں استعمال ہوتی ہے. جن لوگوں کو شوق ہو تو کیسے اس آپ کو ملیں گی, جنہیں روی نوا صاحب نے جمع کیے ہیں دس آیات اور ان پر جو ہے گھنٹے کا تلاش بھی ہوگا. اسی طرح اب اس سے متعلق جو ہے وہ سورہ آل عمران کے آیت نمبر 104 ہے, اسی طرح سورہ آل عمران کے آیت نمبر 110 ہے. 110 میں فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر. ٹھیک ہے, تم بہترین امت ہو جو بقا کی گئی ہے, جو بقا کی گئی ہے انسانوں کے لیے, تم بنائے کا حکم دیتے ہو برائے کے روپ میں. اسی طرح سے آیت نمبر 104 میں کیا الفاظ ہے, وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّتِ يَدْهُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. تم میں سے کچھ دوست ایسے ہونے ہی چاہیے جو خیر کی طرف بلائے, بھلائی کا حکم دے برائی کے حکم, اور وہی لوگ کامیاب ہو رہے ہیں. اصل میں تو کام پوری امت کا, یہ پوری امت اس لیے آئی تھی کہ لوگوں کو خیر کی طرف بلائے, امر بالمعروف بلائے کا حکم دے برائی کے روکے. لیکن جیسے کہ حال اس امت کا یہ ہے کہ جو اس کام کے لیے آئے تھے انہیں خود نہیں معلوم کہ کیا کریں. اب تو حال یہ کہ پہلے انہیں خود تو بتایا جائے کہ دین ہے کیا, امر بالمعروف کیا ہے, نہیں ہے منکر کیا. اس لیے سے وہ بہت مناسب آیت جہاں پہ ہے سورہ آل عمران آیت 104 کہ اگر ساری امت نہیں کر رہی تو تم میں ایک ہی جماعت رہتی ہے جو یہ کام کرنے والی خیر کی طرف بلا رہی ہے, اور امر بالمعروف نہیں ہے منکر کا کام کر. تو یہ اصطلاحات آپ دیکھیں, اسی طرح جو غالی ترین اصطلاح ہے اس پورے ان چاروں اصطلاحات میں وہ شہادت علی الناس. ریفرنسز میں جو ہے وہ ایک تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 دی جاتی ہے, الفاظ ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اور اسی طرح سے ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا, اور لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ تاکہ تم ہو جاؤ لوگوں پر گواہ اور رسول ہو جائے تم پر گواہ. تو یہ اصل میں یہ خاص معاملہ ہے جو آخرت میں ہونے والا ہے, جس کے لیے یہاں جو ہے وہ اس آیت میں بڑا زور ہے. پہلے تھوڑی سی ہم اس کی لمبی اطلاعی بحث کر لیتے ہیں, پھر اسے جو ہے سمجھتے ہیں. شہادت علی الناس کا مطلب کیا ہے جناب؟ شہادت کسے کہتے ہیں؟
گواہی.
اصل میں شہیدا یشہدو اس سے بنا ہے, شہیدا یشہدو. اور اس کی جو لغوی معنی وہ تو ہے حاضر ہونا, اس کے موجود ہونا کسی جگہ پر, اور لیکن اس کے اصطلاحی معنی میں پھر آ جاتا ہے مددگار, مدد کرنا اور گواہی دینا. جو موجود ہوتا ہے وہی گواہی دے سکتا ہے, جو ہے نہیں تو وہ کیا گواہی دے گا کہ کیا ہوا تھا, ایسے پتہ ہی کچھ نہیں. تو جو موجود ہوتا ہے وہی گواہ ہوتا ہے, اور جو موجود ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے, وہی مددگار ہوتا ہے. اگر کتنا ہی اچھا دوست ہو, کتنا ہی جو ہے طاقتور کوئی اچھی ہو, لیکن موجود ہی نہیں ہے وہاں پہ تو وہ مدد بھی نہیں دے سکتی. تو اس کے لغوی معنی شہیدا یا شہدو کی کیا ہوتے ہیں؟ حاضر ہونا, موجود ہونا. اور اس کے اصطلاحی معنی کیا ہے؟ مدد کرنا اور گواہ کرنا, گواہی دینا. اب ان معنوں نے یعنی اصطلاحی معنوں میں اس کا جو استعمال ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اگر تمہیں اس بات میں شک و شبہ ہے جو ہم نے نازل کیا اپنے بندے پر, یعنی قرآن میں تم شک کر رہے ہو, تو پھر جو ہے وہ اس سے ملتی جلتی, اس کی صورت سے ملتی جلتی ایک صورت ہی لے آؤ. اور پھر آگے الفاظ ہے وَدْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ, اور بلا لو اپنے مددگاروں کو اللہ کے سوا, ان کو تم صادقین اگر تم سچے. تو یہاں پر مدد کے معنی میں جو ہے یہ درکار ہے شہادت کا. الفاظ کیا ہے؟ وَدْعُوا شُهَدَاءَكُم, اور بلا لو اپنے شہیدوں کو یعنی اپنے مددگاروں کو اللہ کے سوا, جتنے سے مدد نہیں ہے بلانا, اور اس کی صورت سے ملتی جلتی ایک ہی صورت بنا لو اگر سمجھ گئے یہ غلط ہے جس پر شک و شبہ. اسی طرح جب اچھا اچھا شہادت سے بھی گواہی کے طور پہ بھی جو ہے اس کا استعمال ہے, اور اس کے لیے سورہ آل عمران کے آیت نمبر 18 مثال کے طور پر پیش ہو سکتی ہے. ویسے تو جو دوسرا کلمہ کرنا ہے شہادت ہم پڑھتے ہیں اس میں بھی یہ گواہی کے معنی ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ, میں گواہی دیتا ہوں. وہاں شہیدا کا مطلب کیا ہے؟ گواہی دیتا کہ نہیں یہ کوئی معبود سوائے واشهد ان محمد رسول اللہ, اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اس کے بندے. تو یہ گواہی کے معنی میں دوسرے کرنے میں بھی ہے. اور اگر قرآن سے آپ دیکھیں تو سورہ آل عمران آیت نمبر 18 میں الفاظ ہے, شہد اللہ انہ لا الہ الا اللہ, گواہی دیتا ہے اللہ کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے. والملائکۃ واولو العلم, اور یہی گواہی دیتے ہیں تمام فرشتے, اور یہی گواہی دیتے ہیں علم رکھنے والے جاننے والے. تو یہاں پر آپ نے لکھا کہ شہیدا یا شہدو جو ہے وہ دونوں معنوں میں آ رہا ہے, کہیں مددگار کے معنی میں, کہیں شہادت دینے کے معنی. اب جب یہ شہادت دینے کے معنی میں آتا ہے
جی سر
18 اور بھی آپ آئیں گے ڈھونڈ سکتے ہیں, ایک میں نے تلاش کر لی آپ اور دیکھیں کہیں پر مددگار کے معنی میں وہ سورہ بقرہ آیت نمبر 23, اور جو ہے گواہی کے معنی میں سورہ آل عمران آیت نمبر 18. جب بھی گواہی دی جاتی ہے تو جواب گواہی جو ہے وہ کسی کے حق میں ہوتی ہے کسی کے خلاف ہوتی ہے, ایک کے فیور میں جاتی ہے دوسرے کی اپوزیشن میں جاتی ہے اس کے اگینسٹ جاتی ہے. تو جب شہیدا یا شہدو کے بعد لام زیر نہیں ہو یا تو جان آپ پڑھ سکیں کہ لیے کے واسطے, تو یہ اس کے فیور میں جاری ہوتی ہے گواہی. اور جب جو ہے وہ آنا آ رہا ہوتا ہے یہ بھی ہفتے جا رہا ہے آنا, تو یہ اگینسٹ ہوتی ہے. تو وہ ایک حدیث بہت معروف ہے, القرآن حجت لکا او علیکا, قرآن یا تو تمہارے حق میں تمہارے فیور میں حجت ہوگا یا تمہارے اگینسٹ تمہارے خلاف جو ہے حجت. تو جہاں شہیدا شہدو کے بعد بھی آ جائے وہ فیور ٹیبل ہوتا ہے, جہاں ادا آ جائے وہ مخالفت ہوتا ہے. تو اسی طرح ایک بڑا معاملہ جو آخرت میں ہونے والا ہے, انبیاء کرام کو کھڑا کیا جائے گا, ان سے پوچھا جائے گا جو پیغام اب تک وحی کے ذریعے پہنچایا تھا وہ آپ نے پہنچا دیا یا نہیں, تو یہ ان سے گواہی دی جائے گی. تو وہ جو گواہی دیں گے وہ امت کے حق میں جائے گی خلاف جائے گی. وہ کہیں گے اللہ جو ہم تک پہنچے ہم نے جھوم کر تو ان تک پہنچا دیا, اب اگر انہوں نے عمل نہیں کیا, انہوں نے جو ہے انہوں نے فساد کا رستہ اختیار کیا, چور بازاری کی, آپ کے احکامات کی نافرمانی کی, تو قصور کون ہے؟ انبیاء قصور آ گئے یا لوگ قصور ہیں؟ تو انبیاء کی یہ شہادت انسانوں کے خلاف جائے گی, ٹھیک ہے, ان کے حق میں نہیں جائے گی, کیونکہ انہوں نے وہ کہیں گے ہم نے اپنا کام پورا کر دیا, اب جو کمی بیشی ہے وہ ان کی اپنی کوتاہی کی وجہ سے. تو یہ ہمارے گیم کے لیے شاید, اور اس کا جو ہے ذکر آپ دیکھیں گے سورہ آراف کی آیت نمبر 6 میں بھی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ, ہم لازمن پوچھیں گے جن لوگوں کی طرف رسول بھیجے گئے, ہم سے امتوں سے پوچھا جائے گا آئے تھے رسول نہیں آئے, ہماری ہدایات پہنچی تھی نہیں پہنچی تھی, وہی کی تعلیمات آئی تھی تم تک نہیں آئی, سلیم, اور ہم لازمن پوچھیں گے بھیجے جانے والوں سے, انبیاء کرام سے بھی سوال ہوگا انہوں نے پیغام دیا یا نہیں دیا. اور بڑی جو ہے وہ ایک آیت جو ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 41, یہی مضمون آتا ہے اور واقعہ بھی خاص ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے زانوں پہ جو ہے سر کی ٹیک لگا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لیتے ہیں, اور ان سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے قرآن میں سے کچھ سناؤ, کہ اللہ کے رسول میں آپ کو سناؤں محبت و قرآن میں, آپ نے فرمایا نہیں مجھے اچھا لگتا ہے دوسروں سے سنیں. انہوں نے تلاوت جو ہے وہ شروع کی سورہ نساء کی, اور جب اس آیت پر آیت نمبر 41 پر پہنچے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس رک جاؤ رک جاؤ. تو پھر انہوں نے آنکھ کھول کے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زارو قطار ہو رہے تھے, آپ کی آنکھوں سے آنسو روا تھے. آیت کے ہیں الفاظ میں کئی فائدہ جئنا من کل امت بشہید وجئنا بکا علی ہؤلاء شہیدا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا عالم ہوگا کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو اٹھا دیں اور ہم آپ کو اٹھائیں گے ان کے خلاف بطور گواہ. تو اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرکاری گواہ کے طور پر کھڑے کیے گئے, اور وہ ان کی گواہی ہوگی کہ کیا جو وحی کی تعلیمات تھی آپ نے پہنچائی امت تک نہیں پہنچائی، اور ان کا جواب جو ہوگا وہ ہمارے سامنے ظاہر ہے، آپ نے اس میں کوئی کمی چھوڑی نہیں. تو اب جو سارا وبال ہے، جو نافرمانی کا جو سارا کچھ ہے، وہ کس کے اوپر آ رہا ہے؟ امت کے اوپر آ رہا ہے. اس لیے شاید تک جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم داروں کا دار جو ہے وہ لو لیں. تو یہ معاملہ ہے. اور یہ سورہ بقرہ کی جو آیت ابھی میں نے تلاوت کی، اسے بھی تھوڑا سا سمجھ لیں. الفاظ بکر دال کا جاننا کو امت ہوں وسطا، اور اسی طرح ہم نے بنایا تمہیں ایک بنیادی امت. تو اسی طرح بنائے تھے کیا مراد؟ اس سے پہلے یہود کو یہ ذمہ داری دی گئی، دین پر عمل کرو اور جو دینی ذمہ داری ہے تمہارے پر انہیں ادا کرو. جس طرح ان پر یہ ذمہ داری دی گئی تھی، اس طرح اے امت مسلمہ اب تم پر یہ ذمہ داری ڈالی جائے کہ دین کے تقاضوں کو پورا کرو. اور پھر آگے بتایا کہ دوسرا ہے امت کا وسطا. تو امت کیا ہے؟ آپ کو پیچاک تو نہیں ہے؟ شروع سیکنڈ ایئر شروع ہو گیا ہے لگانے آتی کے بعد. اچھا جناب، تو امت یہاں کہا اسی طرح ہم نے تمہیں بھی جو ہے دینی ذمہ داریاں دی ہیں، اور آگے فرمایا امتوں وسطا، تمہیں ایک درمیانی امت بنا. تو امت کیا ہے؟ امت کسے کہتے ہیں؟ مسلمانوں کی حیت اجتماعیہ، تمام کے تمام مسلمان جو ہے انہیں ملا کر امت کہا جاتا ہے. ویسے جو اجتماعیت کے جو علیحدہ طریقے جو باقی دنیا میں وہ کیا ہے؟ یا تو کسی قوم کی سطح پر، کسی جو ہے نسل کی سطح پر لوگ یہ قوم کہلاتے ہیں. ہم یہ امت جو ہے وہ قوم کا چنم نہیں ہے، یہ ہم اچھی طرح سمجھیں. جو عام طور سے قومیں کہلاتی ہیں وہ یا تو ایک ہی نسل کی وجہ سے جنم لیتی، جیسے جرمن ویشیلزم ہے، ہمیں ایک جرمن قوم ہے جنہیں لے کر چلو، یہ زبان ہوتی ہے، وہ زبان کی وجہ سے جو ہے وہ ایک قوم کہلاتی ہے. یا کوئی علاقہ ہوتا ہے، ٹیریٹوریل گراؤنڈز ہوتے ہیں جن پر وہ قوم بنتی ہے. جیسے آج کل کے دور میں جو ہے وہ انسانیت کو نیشنلزم سے بانٹا ہوا ہے، وہ سرحدی حدود ہے کہ اس زمین پر رہنے والے یہ جو ہے یہ علیحدہ ہے، وہ علیحدہ ہے، وہ علیحدہ ہے. لیکن مسلمانوں کی حیثیت جب ہوگی تو وہ نہ کسی نسل پر ہے، نہ زبان پر ہے، نہ رنگ پر ہے، اور نہ ٹیریٹوریل باؤنڈریز پر ہے، بلکہ وہ ایک نظریے کے اوپر. اور اسی نظریے کو اختیار کرنے والے تمام لوگ کیا چلاتے ہیں؟ امت. علامہ اقبال نے کہا تھا، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص چیز ہے قوم رسول ہاشم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تم جو ہے وہ باقی مغربی قوموں کی طرح کی قوم نہیں ہو، تم خاص تو ایک نظریے کے ساتھ آئے، تمہارے اوپر ایک بڑی ذمہ داری، تم سب اس ذمہ داری کو اٹھانے والے. اس لیے ہمارا جو نتائج ہے وہ بھی مغربی قوموں کی طرح نہیں نکلتے. ہاں جو ہے وہ جاپان تو تباہی کے بعد اکنامیکل ترقی کر کے جو ہے وہ آگے نکل سکتا ہے، جرمنی بھی جو ہے وہ اپنا جو بڑے سچے ترقی کر کے جو ہے دوبارہ اپنی کوئی بھی منزل حاصل کر سکتا ہے. لیکن یہ جو امت جو ہوتی ہے وہ جب تک اپنا یہ ذمہ داری ادا نہ کرے اور کسی اور طریقے سے اسے عروج آتی ہے، کیونکہ وہ ایک مقصد کے ساتھ دے دی گئی ہے، دین کی ذمہ داری ہے، جب تک مقصد پورا نہیں کرے گی اسے کسی اور ذریعے سے ترقی حاصل نہیں ہو سکتی. اسی طرح فرمایا کہ یہ امت وسط ہے، جیسے ہم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 میں بھی کہا کہ تم خیر امت ہو، وسط امت ہو. تو یہ وسط ہونا اور خیر امت سے مراد کیا ہوتی ہے؟ ویسے بھی ہماری زندگی کے عام معمولات میں کہ ہم سمجھتے ہیں جو چیز درمیانی ہو وہ سب سے بہترین ہو، بس کہتا جو ہے وہ گویا کہ وہ سب سے چھوٹی ہوتا ہے. اب جیسے دودھ کو بلو کے آپ اس میں سے جو جز ہے وہ نکالنے کا مکھن، یعنی یہ امت جو ہے وہ گویا کہ مکھن کی طرح ہے، اصل جز ہے باقی انسانیت. کھانے کے اندر جز کیا ہوتا ہے؟ ذائقے کا، وہ نمک ہوتا ہے. نمک ہی نہ ہو تو آپ نے اتنی بڑی گائے ذبح کی، اس کا قیمہ بنایا، کباب بنائے، سلا، لیکن وہ پھیکے ہی رہ جائیں گے، اس کا ذائقہ نہیں آئے گا جب تک نمک نہ ہو. تو امت بس درمیانی امت، اس کا ایک وجہ بھی وہ یہ کہ دین ہم تک جو ہے وہ چند واسطوں سے پہنچا ہے، اور یہ امت ان وسائط میں سے ایک ہے. دین کا پیغام جو ہے وہ بلیک سکس میں نہیں لکھا، وہ سورہ تھا سو کیا اللہ سے کہا آیا،
فرشتے یہ فرشتہ کون تھا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا جو ہے وہ بڑی کی صورت میں پیدا ہوا ہے. ان سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے آپ سے پہلے جو بھی رسول ہوتے تھے ان تک آتا. وہاں سے کس پر کس تک پہنچا؟ امت مسلمہ. ہر دور میں امت مسلمہ رہی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہی ہے امت مسلمہ جس تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پہنچایا. اور یہ دین کس کے لیے؟ صرف امت مسلمہ کے لیے. تمام بنینوں میں انسان تمام انسانوں تک اگر بنی نو یاد نہیں ہو یہ رکھنی بھی ضروری نہیں ہے. آپ کو صرف یہ یاد ہونا چاہیے تمام انسانوں کے لیے پیغام. اللہ کا پیغام انسانوں کے نام درمیان کے واسطے کتنے؟ ایک دو تین. اب ان میں سے دو واسطے تو موجود نہیں. ٹھیک ہے, اب کوئی بنی نہیں آئے گی تو فرشتے اب نہیں آئے گی. اب کوئی رسول اور نبی نہیں آئے تو اگر آپ اس کا تجزیہ کریں تو اس وقت جو ہے وہ اللہ اس کا پیغام مسیح مسلمہ اور کسی لیے پیغام تمام تو انسان اور خدا کے درمیان کون ہے؟ امت مسلمہ. یہ ذمہ داری ہے جو عظیم ترین ذمہ داری میرے آپ کے اوپر ہے. اور یہ ختم رسول ختم رسالت کے سبجیکٹ کے لیے ذمہ داری ہمارے. یہ ہے وہ نبیوں والا کام جو ہمیں کرنا ہے. دین کو خود سیکھنا ہی سیکھنا ہے لیکن اتنا کافی نہیں ہے. اسے دوسروں تک پہنچانے کی ذمہ داری سمت کے اوپر میرے آپ کے امتحان پر کے اوپر جو ہے وہ یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے. چونکہ اب کسی نبی نے نہیں آنا, کسی رسول نے نہیں آنا, یہ کام میں نے اور آپ نے کرنا ہے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق. سوال انڈیویجول ہوگا, اللہ تعالیٰ ایک ہی کو بلائے گا اور اس سے پوچھے گا تمہیں یہ یہ ضرورتیں تھیں, یہ یہ صلاحیتیں تھیں, اب تم نے اس کا کیا اس طرح جو ہے وہ استعمال کیا. تم میں سے ہر ایک کو جو ہے اپنا اپنا جواب دے رہے ہیں کہ ہم نے دین کو کتنا سیکھا, اس سے دوسروں تک کتنا پہنچایا. اس کے لیے خیر امت ہے, امت وقت ہے, درمیانی واسطہ ہے یہ اللہ اور انسانوں کے درمیان. تو اگر یہ خود ہی غافل ہو تو پھر جو ہے یہ شہادت جو آخرت میں جو ہے شہادت کا سلسلہ ہوگا, رسولوں کو کھڑا کیا جائے گا, وہ کہیں گے ہم نے پہنچا دیا. پھر امتوں سے پوچھا جائے گا کہ تم نے بھی اپنی ذمہ داری ادا کی نہیں کی. تو یہ ایک بڑی ذمہ داری ہے جو ادا کرنی ہے, شہادت الناس کی, لوگوں کے خلاف ساکھ. اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ شہادت الناس, گواہی دینی ہے لوگوں کے لیے یا لوگوں کے خلاف؟ لوگوں کے خلاف حجت ہوتی ہے تاکہ جو ہے وہ لوگوں کے پاس کوئی حجت نہیں رہے اپنے اعمال. کل کو کھڑے ہو کے اللہ کے سامنے یہ نہ کہہ سکے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں, یہ امت نے جو ہے سارا جو ہے یہ اپنے اپنے دبایا رکھا ہوا تھا, دین انہوں نے ہم تک پہنچایا نہیں, ہم واپس جائیں گے. تو قصوروار جو ہے وہ یہ امت ہے. بالکل اس طرح جیسے دنیاوی معاملات میں ہم بات کرتے ہیں اور یہ مٹا دوں جناب دین چلے مٹا دیا بچن دنیا میں بھی ہوتا ہے. ہمارا کوئی معاملہ اٹکا ہے اور ہم نے جو ہے وہ اپنے دوست کے پاس پیغام بھیجا کہ جی میرا مسئلہ کب ہے, مجھے فوری تمہاری مدد کی ضرورت ہے, مدد نہیں کی تو میرا نقصان ہو جائے گا. اب پتہ چلا وہ مدد آئی نہیں, نقصان ہو گیا بہت بڑا. تو آدمی کو مسئلہ کس پر آ, بھائی تھا سگا بھائی تھا, اس نے اس کے ساتھ ہے, اس کی اس کے پہ تھا اور جو اس نے میری مدد نہیں کی, میرے پاس فوراً مسئلہ اس پر آ. لیکن اگر وہ کہہ دے کہ جس کے بھیجا تھا اسے پیغام ہی نہیں دیا, مجھے بتائی نہیں کہ میں تو میری جان سمائے گی اور بات مجھے پتا چلتا تو پھر کرتا, مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا. تو غصہ کہاں کر رہا ہے پیغام بھائی کے اوپر جو دین کیا دین کی کر. تو ماں اللہ کا یہ یعنی ایک ہوتی ہے تمثیل جس میں جو ہے ہر چیز جو ہے ساتھ ساتھ چلتی ہے, ایک وقت مثال ہوتی ہے وہ سمجھانے کے لیے ہوتا ہے. اب اللہ کا وہ معاملہ نہیں ہے کہ اس کا کوئی نقصان ہو گیا اگر ہم نے دین نہیں پہنچا, اللہ کا کوئی نقصان نہیں. لیکن بات وہی ہے کہ غصہ کس پر ہوتا ہے جس نے نافرمانی کی. لیکن اگر یہ بات سامنے آ جائے جس کی نافرمانی کی وجہ تو یہ ہے جس نے پیغام نہیں پہنچا, تو وہ غصہ جو ہے وہ
خطرہ یہ ہے کہ اس امت مسلمہ میرے آپ کے اوپر آنے کا اندیشہ ہے ان لوگوں کی غلط اعمال کی وجہ سے جن تک دین نہیں پہنچا. ذمہ داری ہماری ہے دین پہنچانے کی, ہم نے وہ ذمہ داری ادا نہیں کی تو ان کی کوتاہیوں کا وبال بھی ہمارے اوپر آنے کا اندیشہ ہے. یہ بات میں آپ بتا دیا ان کا حالت انداز جو ہے وہ ہمیں سمجھ آنا چاہیے کہ یہ بہت اہم ہے. تو وَتَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّتًا وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, اور اسی طرح ہم نے بنایا ہے تمہیں ایک درمیانی امت تاکہ تم ہو جاؤ گواہ لوگوں کے خلاف. اور پھر فرمایا وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا, اور رسول ہو جائے گواہ تم پر, تم لوگوں پر گواہی دے سکو اور رسول تم پر گواہی دے سکیں. اور یہ گواہی ہمیں کیسے دینی ہے؟ اولاً اپنی زبان سے, ٹھیک ہے, لیکن اولاً گواہی زبان سے ہوتی ہے لیکن قابل بھروسہ جو گواہی ہوتی ہے وہ عمل سے ہوتی ہے. تو یہ گواہی جو ہے وہ فوجی بھی چاہیے اپنی بھی چاہیے. آپ کہتے رہے کسی سے اب وہ کوئی گاڑی میں جا رہا ہے چیک جا رہا ہے, یہ تو گاڑی بالکل بیکار ہے. اب تو گاڑیاں دنیا میں بہت آ گئی ہیں, اس سے جو ہے وہ آپ کہیں کہ میرے کو روزہ ہے وہ بہت اچھی ہے, جب ایسے نہیں ہے تو یہ ہو گیا, لیکن زبان سے کیا ہوگا؟ وہ کہے گا لاؤ دکھاؤ کھایا, آپ کہیں نہیں وہ ہے گاڑی وہ بن سکتی ہے تو وہ بات نہیں کرتی. ایک آدمی بیمار ہے سالوں, آپ کہیں کہ بھائی اس کا علاج تو ہے اور یہ کر لو وہ کر لو وہ ملا لو کھا لو تو صحیح ہو جاؤ گے, وہ کہے گا وہ میڈیسن کا ہے لیکن آپ نے میڈیسن بنائی نہیں ہے تو آپ کے تصور میں تو لوگ اسے استعمال کرنے کے لیے تیار ہوں. تو آپ دنیا میں بھی یہ کوئی پروڈکٹ آپ نے بیچنی ہے تیار ہی پروڈکٹ کو نہیں بیچ سکتے, اس کا سیمپل دکھانا پڑتا ہے, یہ دیکھو یہ مال ہے جو ہم تمہیں دے رہے ہیں اور باقی کمپیئر کر لو مارکیٹ میں اور سامان ملا لو اس سے جو بہتر لگے خرید لو. ہمارا دعویٰ ہے یہ سب سے بہتر, جب چیز ہوگی تو لوگ کمپیئر کریں گے, دیکھیں گے ہاں بھائی یہ کہتا ہے وہ جو بیچ رہا ہے وہ کہتا ہے کس کی کوالٹی بہتر ہے کس میں جو ہے زیادہ فائدہ پہ خریدے گا. ہمارا حال کیا ہے کہ ہم زبان سے دعوے کر رہے ہیں اسلام یہ اسلام وہ اس میں یہ جو ہے فائدہ ہے اس میں یہ, اور جب لوگ پوچھتے کہاں ہے بھائی دکھاؤ تو وہ ہمارے پاس ہے. تو دونوں طرح کے کام جب تک نہیں ہوں گے, زبان سے بھی شہادت دینا, اور شہادت بھی دو طرح کی, ایک تو یہ کہ یہ دین پریکٹیکیبل ہے جس پر عمل ہو سکتا ہے اور اس میں انسانیت کی بھلائی ہے, اور دوسرا عمل سے کر کے دکھا دینا کہ دیکھو تم بے شک ہے ہم نے چلا کر دکھا دیا, اپنا نظام دیکھ لو ہمارا دیکھ لو اس میں کتنا لوگوں کو فائدہ ہے سہولت ہے, جس کی سرکار دیکھ لو اپنے نظام کے نقصانات دیکھ لو کمپیئر کر لو کون سا تمہارے لیے بہتر. تو جب تک ہم یہ نہیں کر سکتے اس وقت تک شہادت اگر نہ کہا قدم میں کہیں سے اس کا رشتہ جڑ جاتا ہے کسی مندر کہ شہادت اگر ناس مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ اقامت دین کر کے نہ دکھا دیا, دین کے نظام کو چلتا پھرتا لوگوں کے آنکھوں کے سامنے دکھایا نہ جا سکے. اور اس لیول پر جو آج کل کا جو ایوالو لیول ہے یہ نہیں کہ آپ جو ہے کسی قبائلی چھوٹے سے علاقے میں جو ہے دین آ سکتے, بلکہ آج کل کی سطح پر ایک بڑے ملک کے اندر چلا کر دکھا دیں اس کو ملک چل سکتے آپ. تو جب تک یہ کام نہیں ہوتا حجت جو ہے وہ لوگوں کے خلاف نہیں جاتی, صرف زبانی تو حجت جاری ہے لیکن جو شہادت اگر ناز کا پورا معاملہ ہے کہ ہم کھڑے ہو کے کہہ سکیں کہ اللہ ہماری تمہیں یہ لوگ خود جو ہے اپنے کیے کے قصوروار ہیں یہ آج میں اور آپ نہیں کہتے کیونکہ ہم نے انہیں حقوق ہی نہیں دیے, ہمارا عمل خود اپنے ایک اور کے خلاف کہہ کچھ رہے ہیں طریقے کسی اور کے ہمیں پتہ نہیں, ہمارے اپنے اندر سے کچھ چکا ہے پتہ نہیں یہ آج ہو سکے نہیں ہو سکے. تو اس لیے یہ شہادت اگر ناز کا جو اتنا بڑا فریض ہے یہ ہم ادا کرنے کے قابل نہیں ہوتے اگر جو ہے اس طرح کام نہ کیا جائے. جی یہاں تک کوئی سوال؟ اب معاملہ تھوڑا سا رہ گیا کہ اب یہ شہادت جو ہے وہ کب ادا کی جائے, یہ دوسروں تک دین کب پہنچایا جائے, اسے کیسے پہنچایا جائے, کن کن چیزوں کا خیال رکھا جائے, دعوت کے طریقے کیا ہوں, اور جو ہے یہ اس کے لوازم کیا ہے دعوت کی, ان کا نام سنیں گے. جی ایک منٹ دیکھیں باری باری سوال کیجیے. دیکھیں دو طرح کے معاملات ہوتے ہیں قرآن, ایک تو یہ ہے کہ وہ ایک خاص ویکار میں جب شجاع بھائی تعارف قرآن کرا رہے تھے جب بھی انہوں نے بتایا ہوگا ایک تعبیر خاص ہوتی ہے ایک تعبیر عام ہوتی ہے, ایک تو ایک خاص واقعہ ہوا ہوتا ہے ایک پس منظر ہوتا ہے جس میں ایک آیت نازل ہوتی ہے, لیکن وہ آیت کیا اسی وقت کے لیے تھی؟ آج کے لیے نہیں تھی. وہ آیت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. ایک تو اس کے اسی واقعے کے ساتھ پانے بیان ہوئے, لیکن اس سے ایک جنرل پیغام بھی اللہ تعالیٰ دیا. تو وہ جو ہے وہ میرے آپ کے لیے ہوتا ہے, وہ اس کا تعبیر عام کہلاتا ہے. جیسے ایک آیت بیان تھی ایک ایسے شخص کی کہ جس نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ جو ہے بچے جسے اللہ تعالیٰ نے بڑا نوازا تھا, اپنی بڑی بڑی نشانیاں دی تھی, لیکن جو ہے وہ ایک عورت کے اس میں آ کر اس نے ساری اپنی دینداری کھولی اور جو ہے دنیا کا جو ہے وہ طلبدار بن گیا. اس کی قرآن مثال دیتی ہے کتے سے, اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہی مثال اس قوم کی ہے جو اللہ سے حید کرے اسے بتانا چاہیے. تو اگر آپ اس کی تعبیر خاص کریں گے تو وہاں وہ شخص کون ہے؟ بلغ بن باورا, وہ ایک یہودی شخص تھا جس کے لیے خاص یہ آیت آئی. لیکن اب یہ کریکٹر ہے, جس شخصیت میں یہ کریکٹر ہوگا جو دین کے جگہ دنیا کو پریفرنس دے رہا ہوگا, دین کا نقصان کر رہا ہوگا دنیا حاصل کرنے میں, تو وہاں یہ مثال ہے اس شخص کے. اس لیے اس پہ ڈاکٹر صاحب نے کوٹ کیا تھا کہ یہ آپ کیسے مثال دیے, اور اس میں اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے کہ جس طرح کتا ہوتا ہے اسے چمکارو, جب بھی جو ہے وہ منہ لٹکا ہے جو زبان لٹکا ہے ہفتہ رہتا ہے اس پر وزن ڈالو, اور اگر وزن ہٹا دو جب بھی ہفتہ رہتا ہے. تو یہی مسلمان قوموں کی مثال ہوتی ہے جو اللہ سے وعدہ کرے پھر اسے وفا نہ کرے. اور ہم نے دیکھ بھی اس کی تعبیر, جن کے لیے جو ہے دین کو چھوڑا تھا انہوں نے اپنے اخباروں نے جو ہے پاکستان کو ایک کتا بنا کے پریزنٹ کیا, کارٹون میں جو ہے کتے کی شکل میں تعبیر کی کہ یہ ہو, اور وہ امریکن فوجی کہہ رہے ہیں کہ گڈ ورک وہ انڈیا کے اسامہ, ایک پکڑ کے دیا میں تو جاؤ اسامہ کو پکڑ کے. تو یہ ہے جناب تعبیر خاص بھی ہے کہ وہ خاص واقعہ کیا ہے, لیکن جہاں اس سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے. آپ کا جو سوال ہے ٹھیک ہے, یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ پہنچا دیجئے جو آپ تک جو ہے اللہ نے پہنچایا ہے, لیکن یہ تو تعبیر خاص, جو بھی ولی آپ کی طرف اللہ بھیج رہا ہے اسے آپ پہنچا دیں وہ تک. لیکن اس میں تعبیر عام کیا ہے کہ ہم تک جو دین آ رہا ہے وہ بھی ہم دوسروں تک پہنچے. جہاں اس وقت کون تھا, یہ دو کنیاں تھیں, پہلے پیغام فرشتے کی بات کیا, اس نے جو کا تو آگے پہنچا دی اور رسول نے جو کا تو لوگوں تک پہنچا دیا. آج اس جگہ پر میں اور آپ جو پیغام ہمارے پاس آیا اب ہماری ذمہ داری اسے آگے پہنچا. اسی لیے چار اصطلاحات جو ہیں وہ آپ کو دی گئیں. اب یہاں پر جو ہے اگر آپ اس میں رسول کو دیکھ لیں کہ وہ شاید ہمارے لیے نہ ہو, باقی اصطلاحات میں قرآن آپ کے پاس موجود ہے, آپ پڑھیں اسے اور دیکھیں اس کی فیضیت ہے یا نہیں. تو قرآن کی جو آیات ہیں یہ فرائض کا درجہ رکھتے ہیں, اس میں عمل کا حکم ہے, ایسا کرو پہنچاؤ دعوت دو تو پھر یہ فیض ہو جاتا ہے کہ یہ ہم نے کرنا ہی کرنا ہے, اس کے بغیر نجات نہیں. جی ہاں بالکل, یہ تو ایک طریقہ ہے سمجھانے کا, اب اسے اوپر نیچے کرتے. اسی لیے میں نے شاید وہ آپ کو بھی بات بتائی ہوگی کہ یہ اختلاف چلا آ رہا ہے. جو ہمارے ٹریڈیشنل جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ ذریعہ ہے اقامت کے لیے, دین غالب کرنا ذریعہ ہے, مطلب کیا نماز روزہ دیا تاکہ جو نمازیں پڑھ سکیں زکات دے سکیں حج کر سکیں, انہیں کسی کا خوف نہ ہو, جاب نظام جو انہیں مجبور نہ کر رہا ہوں غیر اللہ کی. اور جو احیائی طریقے ہیں انہیں تو تنظیم اسلامی بھی ہم چاہ رہے ہیں دین دوبارہ غالب ہو, اب وہ اس کا طلبہ ہے نہیں کہیں دنیا میں, تو وہ کہتی ہیں یہ ذریعہ ہے یہ مقصد آباد ہے. دونوں کہہ رہے ہیں سب ضروری ہے یہ کرنا ہی کرنا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ اصل اہمیت جو ہے وہ کی ہے نماز روزہ حج کا, اور یہ اس اصل مقصد کو حاصل کرنے کا ضروری ہے. اب کہہ رہے ہیں یہ کوئی نہیں ہے, یہ جو ہے ذریعہ مقصد ہے اقامت دین, دین غالب ہو جائے, اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے, غیر اللہ کی اطاعت کا نظام جابرانہ نظام ختم ہو جائے. ایک ہی بات آپ بھی وہی کہہ رہے ہیں یہ ہو پھر دین بچ جائے صحیح, لیکن ضروری دونوں ہے, ضروری دونوں ہے ٹھیک ہے. تو دعوت تو آپ دیں گے, دعوت کا اصل میں جس دور میں ہم ہیں اس میں یہی ترتیب چاہیے, اور ہر دور میں یہی ترتیب رہتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی نہیں تھی جب تک دین بن, دعوت تو پہلے دن سے آپ نے آغاز کر دیا, دعوت ابھی دین تو کہیں قائم نہیں تھا, خود مانو نہیں, صرف وہ حقائق تھے جن کی دعوت دے رہے تھے, اللہ کو مانو آخرت کو مانو. تو ابتدائی جو قرآن ہے دو تہائی وہ ہے ایمان کے اوپر, ایمان باللہ ایمان بالآخرت ایمان بالرسالہ, تو یہ آپ نے دعوت کا آغاز کرتے ہیں لیکن حجت قائم نہیں ہوئی. ایک ہی تو تھی حجت کہ جو مخالف ہے اس کے پاس کوئی گنجائش بھی نہ ہو اپنے برے اعمال. وہ حجت اس وقت پوری ہوگی جب آپ نظام جو ہے وہ چلا کر دکھا دیں, اسے قائم کر کے دکھا دیں. اب کسی کے پاس کوئی بہانہ نہیں رہے گا, بھی بہانہ ہے وہ کہیں گے کہ ہمیں تو اتنا وقت نہیں تھا کتاب پڑھتے, ہم تو ان مسلمانوں کا حال دیکھ رہے تھے اور ان کا حال اتنا برا تھا کہ ہم کیا جاتے تیری کتاب میں. تو اسی لیے بار بار کہا جا رہا ہے کہ غالب گمان ہے کہ ان کی اس بہانہ آپ کہنا چاہیں کہہ دیں یا ان کی اس حجت کو قبول کر لیا جائے اور اس پر مزید غصہ کیا جائے ہماری بے حمدی کی وجہ سے. ہماری بے حمدی تو اپنی جگہ پر ہے, ہمیں احساس ہی نہیں ہے کہ دین دین نہیں ہے, مذہب بن گئے. جی جواب یہ ہے کہ یہ تبدیل بازی ہے اور اختلافات ہیں اس میں. دین اوتھینٹک دین کہاں سے معلوم ہوگا؟ تو وہ تو سورسز ہمارے پاس ہے. میں سمجھتا ہوں جتنی مشکل ہے اتنی زیادہ آسانی بھی ہے. اب جو ہے وہ انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے, کمپیوٹر ڈیجیٹل بھی اویلیبل ہے. اب سرچنگ بہت آسان ہو, پہلے سے ہی ابھی احادیث کو جمع کرنے کے لوگ کے لیے لوگوں کو کئی کئی دن سفر کرنا پڑتا تھا کہ ایک حدیث حاصل ہوگی. آج چند منٹ میں آپ ایک فہرست آ جاتی ہے, ایک ورڈ ٹائپ کریں اور اس موضوع سے متعلق جو ہے کئی حدیث آپ کے ساتھ لوگوں نے کیٹیگرائز کی کر دیا. تو اب مشکل نہیں ہے, بس آپ کو کورسز معلوم ہونی چاہیے. صحیح دین کہاں کیا معلوم ہو؟ قرآن, صحیح احادیث, وہ آپ دیکھیں گے یہ حدیث کہاں ہے, کون سے لیول کی ہے, اس طرح رہیں گے یہ آپ کو رائے ساتھ. تو اگر قرآن اور دین حدیث پر آپ ہیں تو وہ سوسائٹی میں بھی اس میں کوئی چیک اور سبزی بھاگی اس کی صحت بالکل صحیح, کوئی اسے مرض لاحق نہیں. یہ ایک سوال آیا کہ ہم اللہ کے غلام ہیں, کیا اللہ تعالیٰ نے یہ اصطلاح قرآن میں استعمال کی ہے؟ جی ہاں استعمال کیے. جہاں جہاں جو ہے وہ بندگی کا حکم آ رہا ہے وہاں یہی اصطلاح. ہر نبی کی یہی دعوت ہے, یا قوم میں عبد اللہ مالکم میں نظام نظام کرو, اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو. میں عبد الحب کا لفظ آ رہا ہے, مادہ ایک ہی ہوتا ہے, اس سے کئی لفظ بنتے ہیں. یہ انشاءاللہ جلدی آپ جو ہے اب جب نبی بھائی آئیں گے غالباً وہی مادہ اور وزن کی جائے. تو یہ بالکل انہیں الفاظ میں موجود ہے, اللہ کے رسول کی دعوت تھی. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے انسانو عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں بھی پیدا کیا, تمہارے آبا و اجداد کو بھی پیدا کیا, تاکہ بچ سکو دنیا میں درجۂ سجدے کرنے سے, بچ سکو آخرت میں اللہ کے عذاب سے, بچ سکو. بالکل موجود ہے. یہ ریفرنسز جو آپ کو دیے جاتے ہیں یہ وہی لفظ اس ریفرنس میں ہوتا ہے, اسی لیے ریفرنسز دکھ پائے جاتے ہیں. کہ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا یا کوئی اور اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, قرآن کی آیتیں ان کے پیچھے, یہ جو الفاظ یہاں لکھے ہوئے ہیں قرآنی اصطلاحیں ہیں جو ہم بتا رہے ہیں. اور ہر اصطلاح صرف یہ اصطلاح بتا کے خاموش نہیں ہو رہے, آپ کو ایک دو تین ریفرنسز دے رہے, دیکھو یہ قرآن میں آئے آپ, یہ اپنی طرف سے ہم بات نہیں کرتے. تو یہ ہر ریفرنس کا ہر اصطلاح کا قرآن ایک ریفرنس والا. سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ اگر تمہیں قرآن میں شک ہے تو جیسی اس سے ملتی جلتی ایک ہی صورت ہے, اپنے مددگاروں کو جو ہے وہ بلا لو. تو سوال یہ ہے کہ یہ بات اللہ نے کس سینس میں کہی ہے؟ کہ عربوں کے لیے یہ زبان نہیں تھی, حالانکہ وہ تو اہل زبان تھے. اصل میں جو کوئی چیز خالص ہو تو اس کے کہنے کا طریقہ ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ اگر شک ہے تو پھر جیسا کر کے دکھاؤ, تو اللہ کی طرف سے گویا چیلنج ہے. ان لوگوں کا منہ بند کرنے کا طریقہ ہے جو شکوک و شبہات لوگوں میں ابھار رہے ہیں کہ اگر تم اتنے ہی, اور بلکہ جس دور میں یہ آیات نازل ہوئی, قرآن نازل ہوا, اس زمانے میں عرب اپنے فصیح اور بلیغ ہونے پر فخر کیا کرتے تھے. یہ بات آپ سمجھتے ہیں, وہ اپنے آپ کو عرب کہتے تھے اور باقیوں کو عاجم کہتے تھے. عجمی کا مطلب ہے گنگا, جس کی زبان ہی نہ ہو. تو وہ تو اہل زبان تھے, اور وہ بھی آپ نے سمجھا کہ جو ان کے چورا صبح سے قرآن شروع کرتے تھے, پورا پورا دن گزر جاتا تھا اور ایک لفظ کو ریپیٹ نہیں کرتے تھے. تو یہ ان کی فصاحت بلاغت تھی, جو لفظ صبح کہہ دیا وہ شام تک دوبارہ نہیں ریپیٹ ہوگا. اس کے بعد یہ چیلنج دیا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں اس میں شک ہے اتنے بڑے بڑے تمہارے پاس سورہ موجود ہیں، عذبا موجود ہیں، فصیح اور بلیغ زباندار موجود ہیں، بلا لو اور جتنوں کو چڑھاؤ کو بلا لو، اور اس جیسی یہ نہیں کہا کہ اس سے ملتی جلتی ایک صورت ہے، یہ نہیں کہا کہ اس کی طرح کا ایک اور لے آؤ گا، اس سے ملا جلا کے بنا دو. تو یہ اتنا بڑا خدا چیلنج تھا کہ ساری جگہ کے وہ اسے پورا نہیں کر سکے. چیلنج جتنے عرصے تک آج بھی موجود، جو کوششیں ایک دو کی گئی وہ بھی بہت ہی بیکار کوششیں، اس پہ خود جو ہے وہ ان لوگوں نے اسے تسلیم نہیں کیا. تو یہ وجہ ہے کہ یہ اوتھینٹسٹی ثابت کر دی کتنی اوتھینٹک یہ کتاب ہے کہ اہل زبان اس چیلنج کا مقابلہ نہیں کر سکے، اس کے لیے کھڑے نہیں ہیں. جی آپ کے بیٹھے ہیں اپنی محنت کا خیال اپنے مدد سے نہ کر، ہاتھ ہے تحقیق ہے قوم رسول حضرت بعد میں لے لیجیے گا. ہاں بابا
اسی
طرح آئے، اب ہم آتے ہیں کہ یہ کب پیدا ہوگا، کس پر پیدا ہوگا. پہلی بات یہ سمجھنی ہے کہ امت مسلمہ کی ہر پرد پر پیدا، اس میں مرد بھی شامل ہے عورتیں بھی شامل ہیں، اور اسی لیے وہ پھر اللہ کے رسول کی حدیث جو ہے وہ بیان ہوتی ہے بخاری شریف کی حدیث. اوتھینٹسٹی میں اس کی صحت میں کوئی جو ہے کلام نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے، بلغوا عنی ولو آیۃ، پہنچاؤ میری جانب سے. اور ایک ہی آیت تمہیں معلوم ہے دین کا کے بارے میں، ایک ہی آیت کا علم تمہیں ہے، وہ بھی پہنچاؤ. تو چونکہ رسول آنے والا نہیں ہے اور یہ رسالت آخری انسان تک کے لیے اور تمام انسانوں کے لیے، صرف اہل عرب کے لیے نہیں ہے کہ جو عربی ہوگا میں اس تک دین پہنچاؤں، تو یہ تو تمام انسانوں تک پہنچانا ہے اور ایک کے بعد ہر نسل تک پہنچانا ہے، یہاں تک کہ آخری انسان پیدا ہوگا اس تک دین پہنچانا ہے. تو یہ تمام انسانوں کی، تمام مسلمانوں کی مشترکہ جو ہے ذمہ داری، ہر بچہ ہر ایک کی حیثیت کے لحاظ سے، جو علماء کرام ہیں ان کی اتنی زیادہ ذمہ داری، جو مجھے آپ کہتے ہیں تو جتنا ہمیں معلوم ہو گیا ہمیں اس کی ذمہ داری کہ ہم اسے صحیح صحیح دین کو سیکھیں اور صحیح صحیح دل بدل کریں، اس میں کوئی خرابی پیدا نہ ہو. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے وہ ہر ایک کی ذمہ داری کے مطابق ہے. اور اس میں کئی سوال جیسے آ رہے ہیں تو آپ کی چند نکات لکھے رہے ہیں دعوت کے، دعوت و تبدیل کے حوالے سے جو ہے اہم نکات. تو کب کا تو معاملہ سالو ہو گیا، جیسے ہی آپ نے دین کی ایک بات سیکھ لی اب آپ ذمہ دار ہو گئے اس بات کو آگے پہنچائیں. جتنا زیادہ سیکھتے رہیں گے اتنی زیادہ جو ہے وہ ذمہ داری بڑھتی رہے گی. اب یہاں پر ایک سوال جو ہے وہ ایک اشکال جو ہے پیدا ہو جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ یہ جتنا دین سیکھیں گے اتنا پھنستے جائیں گے، سیکھو ہی نہیں تو نہ سیکھیں گے نہ پھنسیں گے نہ ذمہ داری آئے گی. تو یہ سمجھ لیں کہ یہ ذمہ داری تو آ گئی ہے، ہم امت مسلمہ میں ہیں تو ہم بس سے امت تو بن گئے. دو طرح کے سوال ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ تم نے اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے کیا محنت کی، ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ ہم نے یہ وقت لگایا، اتنی محنت کی، اتنا اچھا سیکھا، یہ سیکھا یہاں یہاں پہنچا ہے. دوسرا یہ ہوگا کہ ہم واپس رہیں تو پھر یہ تو اس کا بھی آپ دیکھیں کیا جواب دیں گے، اللہ کہیں گے تمہارے لیے باقی سب کاموں کے لیے وقت تھا، تم نے 16 سال جو ہے دنیا کمانے کے لیے پڑھائی کی، غیر مادری زبانیں سیکھی، اتنے طرح طرح کے پیچیدہ علوم حاصل کیے کہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے صلاحیت نہیں دی تھی میں نے، جو صلاحیت دنیا میں لگائی کہ دین کے لیے استعمال نہیں ہو سکے، وہ آج بھی سخت سوال ہے تو نظر انداز کرنا ہوا دین. تو اب بچت نہیں ہے تو آ گئے یہاں پر جن کے رتبے ہیں سیوا، ان کی سیوا مشکل. اور دونوں چیزیں اگر ہم نے یہ صحیح طرح جو ہے یہ کام کر لیا تو اجر بھی بہت بڑا، بہت بڑا اجر تو بھی ذہن میں رکھے تھے، ذمہ داری نہیں ہے، اجر بھی تو کتنا بڑا، نبیوں والا کام ہے تو نبیوں والا انجام بھی تو اس امت کو سب سے پہلے جنت میں داخلہ ہوگا. انبیاء کرام والے جو ہے بعض اس امت کے جو افراد ہیں ان کے بالکل قریب ترین مقام میں ہوں گے جنت میں. تو جیسا کام ہے جیسے ذمہ داری ہے ویسے ہی جو ہے وہ اس کا چلا دیا. سابقہ امت تو ان کے انبیاء کرام کے بارے میں آتا ہے، وہ جو ہے خواہش کرتے تھے اس امت میں پیدا، تو اللہ نے ان کا تجن کیا، وہ درجے تک پہنچانے کا ایک ایسی جگہ پہنچا دیا کہ ہم چاہیں تو بہت اعلیٰ درجے حاصل کر سکتے ہیں، اور اگر کوتاہی بڑھتی غفلت بڑھتی تو پھر سزا بھی اتنی. اب جو فائنینس مینیجر بنا ہے اس کی ذمہ داری بھی اتنی ہے، اور جو چوکی دار ہے اس کی ذمہ داری اتنی کم، اگر اگر کمپنی ترقی کر رہی ہے تو اسے شیئر بھی اتنا ہی ملتا ہے، بونس بھی اتنا ہی بڑا ملے گا. تو جتنی بڑی ذمہ داری ہوگی اتنی بڑا اجر کی بھی امید ہوگی. آپ نے بتایا کہ شہادت گواہی, یہ سوال آیا کہ ہم آپ نے بتایا کہ شہادت یعنی گواہی وہ دیتا ہے جو حاضر ہو, لہٰذا قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ رسول تم پر گواہ ہوں گے, لہٰذا کہا جاتا ہے کہ گواہ حاضر ہی ہوتا ہے, تو رسول بھی حاضر ہے. آپ کہتے ہیں حاضر و ناظر کا مسئلہ آ گیا ہے, لہٰذا تو رسول نے گواہی دے دی, یعنی الحمدللہ کی وجہ سے جو ہے وہ آگے بھی بات آ جاتی, یہاں پہ اس بات کو رکھتے تھے. انبیاء کرام نے اپنی زندگی میں جو ہے اپنے قول اور عمل سے ہی گواہی دے چکے, اور اس کا ثبوت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات میں جو ہے وہ دے چکے ہیں. اور ہم جانتے ہیں کہ جب آپ نے پوری تئی جہاد کے بعد 13 برس مکی دور کے اور تقریباً 9 برس گزر چکے تھے مدنی دور کے, دین قائم ہو چکا تھا اور دین پر عمل کرنا حریف کے لیے آسان تھا, اس وقت آخری حج فرمایا حجت الوداع کے موقع پر جب تقریباً 1,00,000 سے زیادہ کا صحابہ کرام کا مسئلہ موجود تھا, آپ نے جو ہے خطاب کیا لوگوں سے اور الفاظ کیا تھے, کیا میں نے تم تک نہیں پہنچا دیا تھی؟ جواب کیا تھا صحابہ کرام, فرمایا کہ بے شک ہم اس پر شاہد ہیں کہ آپ نے حق تبلیغ ادا کر دیا, حق امانت جو ہے وہ پورا کر دیا, حق نصیحت و پیروائی پورا کر دیا. اس کے بعد آپ خاموش نہیں ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, اللہ تو بھی گواہ ہے, یہ کیا کہہ, یہ اس بات کا اعتراف کریں کہ میں نے جو ہے وہ اپنا کام پورا کر دیا, دین جو ہے پہنچا دیا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ گواہی نہیں دے سکتے. پھر آپ نے فرمایا پر یو بندر چاہے تو لگائے گا, بس اب پہنچائے وہ جو موجود ہیں ان تک جو موجود نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذمہ داری کو کس کے حوالے کر دیا, صحابہ کرام کے, اور وہ 1,00,000 سے زیادہ صحابہ جو تھے آپ کو جو ہے وہ سب پھیل گئے تھے پوری دنیا, مجھ تک آپ تک جو یہ دین پہنچا ہے یہ انہیں صحابہ کی محنت کی وجہ سے. اور اس میں یہ عام ہے, اتنے مناسب الفاظ, اتنے جیسے تلے الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیے کہ اب پہنچائے وہ جو موجود ہیں ان تک جو یہاں موجود نہیں, اب موجود میں ربی آ گئے, جن تک پیغام پہنچ گیا اب وہ موجود ہیں ان تک بات آ گئی, اب جن تک نہیں پہنچا وہ غائب ہیں, ان تک پہنچانا ہماری ذمہ داری. تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہیں پر شہادت لے کر چلے گئے کہ انہوں نے اپنی حجت پوری کر دی. اب یہ ذمہ داری میری آپ کی ہے کہ ہم اسے اپنے دور کے لوگوں تک پہنچائیں, پھر ہماری نسلوں کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ اپنے دور میں پہنچاتے. تو یہ ذمہ داری اس طرح ٹرانسفر ہوگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام تک دی, اور ان سے پھر انہوں نے اپنے بات کی نسل کو دی, اور یہاں تک مجھ تک آپ تک پہنچ گئی. تو حاضر اور ناظر کا معاملہ جو ہے اس طرح نہیں ہے, لیکن بہرحال اہل سنت والجماعت کا یہ موقع ضرور ہے کہ انبیاء کرام اپنی قبروں کی حد تک حاضر ہو رہا ہے. اب وہ ہر جگہ جو ہے جہاں ذکر کیا جاتا ہے وہاں تشریف نہیں لاتے, یہ جو ہے وہ بات جو ہے وہ ہمارے عقیدے میں تھے, ہاں ان تک بات پہنچا دی جاتی, جب بھی کوئی درود پڑھتا ہے کوئی سلام بھیجتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ پہنچا دیا جاتا ہے, آپ کو معلوم ہو جاتا ہے میری کس امتی نے مجھ پہ درود بھیجا, اور پھر اس کا جواب بھی یقیناً آتا ہے. جب ہم سلام کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معمول یہ تھا کہ آپ پہلے ہی سلام میں پہل کرتے تھے, تو اگر ہم انہیں سلام بھیجیں تو ان کا بھی جواب آئے گا, وہ رحمت کی دعا جو ہے وہ اس کے کیا اثرات ہوں گے ہم سمجھ سکتے ہیں جب نبی کی طرف سے آئے. تو آج بھی دروازہ بند ہوا, ہم جب سلام ضرور بھیجتے ہیں تو اس کا جواب آتا ہے. اچھا آگے بڑھتے ہیں تھوڑا سا, تو یہ ہم نے سمجھ لیا کہ یہ اب ذمہ داری ہماری ہے, ہم نے ادا کرنی ہے, کب ادا کرنی ہے, تھوڑا سا علم حاصل ہو گیا, اب اسے دوسروں تک پہنچانا ہے. خیال یہ رکھنا ہے کہ کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے, غلط چیز نہ پہنچا دیں, ہاں جس پر پورا یقین ہے کہ ہاں یہ بات نہیں ہے اسے آگے پہنچا, اپنی طرف سے غلط بات جو ہے وہ شامل کر دی تو پھر یہ نقصان کا باعث بنتی, اس لیے بہت احتیاط کے ساتھ جو ہے وہ باتیں جو ہے وہ دین کی پہنچائی جائیں. اب یہ تبدیل کے حوالے سے اہم نکات کیا ہے؟ پہلی چیز یہ کہ بنیادی طور پر قرآن حکیم کو تبلیغ کا ذریعہ بنائیں, اور یہ مسنون ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کو بہت ہی گنتی کے چند خطبات ملیں گے جو آپ کو کتابوں سے مل سکتے ہیں, وہ گنتی کے ہیں, ورنہ آپ نے کیسے تبدیل کی. قرآن کی آیات ہیں, وہی جات کیا کے سنا رہے ہیں, جو آیات نازل ہو رہی ہیں وہی لوگوں کو سنا رہے ہیں. تو قرآن ذریعہ ہے دعوت و تبدیل کا مین ذریعہ. صدق کے دل قرآن, سورہ کاف کی آخری آیت ہے آپ کے یہاں لکھا ہوا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تک پہنچائیے, جو ہے انہیں یاد دہانی کرائیے قرآن کے ذریعے. بندر معاون دلائی گئی, آپ پہنچا دیجیے ان تک جو آپ پر نازل کیا گیا. پھر مائدہ آیت نمبر 67 لے تو بشرا بھی, اس قرآن کے ذریعے ہی بشارت دیں گے. کچھ بکری اگر دینی ہے تو اس کے ذریعے یہ قرآن ہوگا. سورہ مریم کی آیت نمبر 97 ہے. اسی طرح لیکن پھر آتی تھی, اگر لوگوں کو خبردار کرنا ہے ان کی بدعمالیوں کے نتیجے پہ آخرت کے ڈرانا ہے تو اس کا ذریعہ کیا ہوگا؟ پھر تم ذرا بھی اس قرآن کے ذریعے انذار کیجیے, اس قرآن کے ذریعے کچھ کبھی دیجیے نیک لوگوں. تو سارا یہ دعوت و تبلیغ کا کام کا ذریعہ کیا ہوگا, محمد محکم کیا ہوگا؟ وہ قرآن ہوگا. قرآن کور ہے دعوت. قرآن کی آیت سے بات شروع کریں گے اور پھر اسی مناسبت سے صحیح احادیث سنائیں, اسی مناسبت سے صحابہ کرام کے واقعات سنائیں, اسی مناسبت سے کسی بزرگ کا کوئی قول سنائیں. لیکن مین محور اور مرکز کیا ہونا چاہیے؟ قرآن حکیم ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ آپ غیر مستند جو ہے وہ باتوں سے اپنی دعوت جو ہے اسی پر گما کرا کے ختم. ٹھیک ہے, تو کتاب کون سی ہے ہمارے پاس؟ یہ کتاب, ورنہ آپ دیکھیں گے کہ اپنی اپنی کتابیں جو ہے وہ بنا لی جاتی ہیں, اس میں قرآن کا گزر ہی نہیں ہوتا. سنت ہمیں بتاتی ہے کہ دعوت کا اصل ذریعہ, محور, مرکز, آغاز اور مین انفیسس وہ قرآن کے ذریعے. قرآن ہی نے وہ چیزیں جن کے ذریعے لوگوں کو جو ہے وہ ان کا تذکیہ ہو سکتا ہے, ان کے غلط عقائد کو صاف کیا جا سکتا ہے. ہم بھی دیکھتے ہیں جب کسی قرآن کی آیت کو کوٹ کر کے ہمیں کوئی بات بتائی جائے, اس کا اثر ہی کچھ اور ہوتا ہے. اور آپ کہیں کہ میں نے فلانے سے یہ سنا, اور میں نے رسالے میں یوں پڑھا, یوں کر کے کوئی بتا رہا, اس کا اثر نہیں ہوگا آپ سے. تو یہ قرآن محور و مرکز ہونا چاہیے, اور قرآن کے اپنے الفاظ کی تاثیر ہے. اور اگر وہ عربی الفاظ ترجمہ سمجھ نہیں آتا, لیکن جب وہ الفاظ کانوں میں آتے ہیں اس کی بھی تاثیر ہو, اور جنہیں سمجھ آ رہا ہے ان کی تو بات ہی کچھ اور ہے. وہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہونے میں پیغام پہنچے تو آدمی ہل جاتا ہے, اس کے اندر کوئی چیز جو ہے جھنجھوڑ بھی جاتا ہے. تو یہ ہمارا بھی طریقہ ہونا چاہیے کہ ہم قرآن کو اپنی تبدیل کا ذریعہ بنائیں. دوسرا کیا ہے؟ سنت سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ الاقرب فالاقرب کا طریقہ ہونا چاہیے تدریج کا, دین کی دعوت. یہ طریقہ جو ہے مسنون نہیں ہے کہ آج آدمی نے دین سیکھا اور اپنا ملک چھوڑ کر جو ہے وہ دوسرے ملک میں جا کر وہاں جو ہے تبلیغ کر کے آ گیا, یا اپنے شہر سے نکل کے دوسرے شہر میں پہنچ گیا. وہاں تو لوگوں کو لگتا ہے جو فرشتہ اترا ہے آسمان سے, کتنا نیک صالح. اپنے گھر والوں کو بتاتا یہ ہے کہ اس کی کیا کیا آداب ہے, کیا تبدیلی آئی. تو اگر واقعی دین نے تبدیل کیا ہوتا ہے آدمی کو تو وہ گھر والوں پر اثر بھی ہوتا ہے, اور اگر صرف اوپر اوپر سے دین کی باتیں کر رہا ہے تو اس کی تبدیل غیر مؤثر ہو جاتی ہے. اس لیے غیروں میں تبدیل کرنا آسان محسوس ہوتا ہے, آدمی تیار ہو جاتا ہے فوراً وہاں جائے. اپنے گھر میں, اپنے محلے میں, اپنے علاقے میں تبدیل مشکل ہوتی ہے, کیونکہ لوگوں کے سامنے ہوتا ہے وہاں. لیکن مسنون طریقہ یہی, جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ابتدائی آیات نازل ہوئی سورہ الاحزاب کی, تو آپ کہاں پہنچے تھے؟ اپنے گھر میں. سب سے پہلے ایمان لانے والا کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, اور آپ کا کریکٹر ان کے سامنے تھا. وقت نہیں لگا یقین کرنے. پھر دوسرے نمبر میں کون ایمان لانا ہے؟ مردوں میں سب سے پہلے کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ, آپ کے بچپن کے ساتھی, آپ کے جو ہے وہ قریب رہنے والے, تو آپ کے دوست تھے. اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ, آپ کے زیر تربیت, آپ کے زیر کفالت, آپ کے گھر میں بڑے پرورش کرنے والے پانے والے بچے. پھر اس کے بعد حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ, آپ کے آزاد پیدا غلام, آپ کے خدمت کے کام انجام دینے والے قریبی لوگ. تو یہاں سے آپ نے آغاز کیا, پھر اپنے گھر والوں کو دعوت دی, انہیں بلایا دو دفعہ کھانے پر, ان کے سامنے دین رکھا. پھر جو ہے وہ کوہ صفا پر تشریف لے گئے, وہاں پہ پورے جا جو ہے وہ شہر والوں کو جمع کر لیا, قبیلے والوں کو جمع کر لیا, اور 13 برس تک یا آپ کہہ رہے 10 برس تک تو منتقل صرف مکے میں دعوت دے, کہیں مکے سے باہر نہیں گئے. ہاں 10 نبی میں پھر آپ نے طائف کا رخ کیا, اور وہاں پہ جو حالات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گزرے ہمارے ساتھ, اور پھر اس کے بعد آپ مدینہ تشریف لے کے آپ نے کہیں بیرونی جو ہے وہ ڈیٹ نہیں دیا, یہاں تک کہ صلح حدیبیہ ہو گئی, مسلمانوں کو ایک طاقت تسلیم کر لیا گیا, اس کے بعد آپ نے قافلے جو ہے قریبی ممالک میں روانہ کیا. تو یہ سنت طریقہ ہمیں نظر آتا ہے, خود تبدیل ہو, گھر میں تبدیل, تبدیل کا آغاز کرو, محلہ شہر وطن, اور یہ کہاں تک جانی ہے تبدیل, پورے عالم تک, پوری دنیا تک پیغام پہنچانا ہے, لیکن اس میں تقدیر ہے, قریب سے پھر دور کی طرف, یعنی سیکھ کے بس دور پہنچے, دین سیکھا اور انگلینڈ پہنچ گیا, وہاں پہ تبدیل ہو بھائی اپنا اپنی, اور جو اثر تبدیل کا اہل زبان پر ہوتا ہے وہ آپ دوسری زبان سیکھ کر وہ اثر نہیں ڈال سکتے. ٹھیک ہے, کوئی جو ہے وہ ہمارے بنگلہ دیش کا کوئی بھائی آ کر یہاں مجھے آپ کو تبدیل کرے گا تو ہم پر وہ اثرات نہیں ہوں گے, جو ہماری اپنی زبان بولنے والا جو ہے وہ اس زبان کی باریکیوں سے واقف ہے وہ تبدیل کرے گا تو اثرات ہوں گے. باقی اثرات تو ہیں, کوئی بھی تبدیل کرے دین کی طرف بلائے تو اثرات سے انکار نہیں, لیکن متنون طریقہ کیا ہے, تبدیل کو ملحوظ رکھا جائے, الاقرب فالاقرب. تبدیل اگر آپ دیکھیں گے تو باقاعدہ دائروں کی صورت میں بنتی ہے, اور یہ دائرے شروع ہوتے ہیں قریب ترین, پہلے جو ہے اپنا گھر میں کون کون آ جاتے ہیں, خونی رشتے دار, ٹھیک ہے, بیوی بچے, بہن بھائی, والدین, اس سے نکل کر پھر دادا کے لحاظ سے جن سے رشتے دار ایک نسل اوپر چلتے ہیں, ٹھیک ہے, اب کون کون آ جائے گا, دادا دادا سے جن کی رشتے داری ہے, یعنی چچا, ہاں اسی طرح ماموں, خالائیں, یا پھر اوپر گئے اپنا محلہ آ گیا, پھر اوپر گئے اپنا شہر آ گیا, پھر اپنا ملک آ گیا. یہ خواتین کو اس کتنا نظر نہ آنا, میرا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کیا ہو گیا, اور یہ پورا پوری دنیا, ٹھیک ہے, تو اس طرح یہ دائرے بچے, گھر سے آپ خاندان یا برادری کہہ لیں, برادری سے نکل کر شہر یا محلہ, اس کے بعد ملک پورا آپ کا, پھر پوری دنیا, جانا پوری دنیا تک, آغاز بھیجے گئے. اور اس کی حکمت بھی ہے, آج یہ اکثر کمیاں ہوتی ہیں, گھر والے بڑے جج ہوتے ہیں, اس سے پہلے کہ دنیا آپ کو کہے وہ آپ کی اطلاع کرا دیں, آپ کی اگر صحیح اطلاع ہوگی تو پھر جو ہے وہ آپ آگے بھی کام کر سکیں, نہ تو روکی پیچھی کہہ کے آتی. اسی طرح جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے یہاں لکھا ہے کہ یہ بیرونی ملک جو ہے دائرہ جو ہے وہ سن 6 ہجری کے بعد جو ہے اسے پھیلایا جا رہا, اسی طرح پھر تبدیل کے درجے ہیں, اور وہ درجے کیا کیا ہیں, کیونکہ اس سے پہلے جو آپ کا یہاں پوائنٹ لکھا ہے, تبدیل کے لیے جدید ذرائع ابلاغ کا استعمال ہے, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ اپنے دور کے جو بھی جدید طریقے تھے تبدیل کے آپ نے انہیں اختیار کرنا ہے. سب سے پہلے وہی لے لیں, کوئی صفا پر کھڑا ہونا, اس زمانے میں لاؤڈ اسپیکر تھے نہیں, اب لوگوں کو کسی اہم خبر کی طرف مطلع کرنا ہو تو کیا کیا جاتا ہے, پہاڑ پر کھڑا ہو جاتا تھا اور سارے کپڑے اتار دیتا تھا, تو یہ گویا کی علامت تھی کہ بہت ہی اہم کوئی بات ہے, ورنہ عام آدمی بنانا تو نہیں کھڑا ہوتا, لوگ متوجہ ہو جاتے تھے, بھاگ کے آ جاتے تھے, اور یوں اتنی خبریں کیا ہوتی تھیں کہ کوئی دشمن حملہ کر رہا ہے, پیچھے کوئی فوج ہے وہ آ رہی, تو آپ نے وہی طریقہ اختیار کیا, لیکن اس میں جو مجرد کا پہلو تھا, جو غلط طریقہ تھا لباس اتار دینے کا, وہ اختیار نہیں, اسی طرح کھڑے واہ صباحا کا نعرہ لگایا جاتا تھا, ہائے وہ صبح جو آنے والا, یعنی جو دشمن کے حملے کے بعد جو حال ہونے والا ہے اس کا لمحہ کہا جاتا تھا, آپ نے استعمال کیا واہ صباحا کا نعرہ لگایا, لوگ جمع ہو گئے, ان سے پہلے اپنی تصدیق کرائی کہ میں مجھے کیا سمجھتا ہوں, فرمایا کہ اگر میں یہ کہوں اس پہاڑ کے پیچھے دشمن ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتا,
मेरी बात मानोगे या नहीं? लोगों ने कहा आप तो सादे पर अमीन है, क्यों नहीं मानेंगे? फिर आपने जो अल्लाह की दावत रखी, आखिरत की दावत रखी, अपनी रिसालत की दावत रखी, और हमें मालूम है पाँव ने एकदम जैसे वो झाग बैठ जाता है ऐसे बैठ गया, और इसमें बात मान के नहीं दी, बल्कि जो चचा था चगा चचा अबू लहाब उसने कहा तब्बत यदा का अली हाजी जमा करा, तुम्हारे हाथ टूट गया माज अल्लाह सुम्मा माज अल्लाह, इसी हमें जमा किया, सब काम छोड़ के हम यहाँ तुम्हारे पास आए, तुम ये खुदा की रज अपनी तानत के आपस की बात करने आए। इसी पर फिर वो सूरह लहाब नाजिल हुई थी इसके हाथ में। तो ये काम जो है, ये सुन्नत जो है वो जदीद जराए को इख्तियार करना, उसमें मुजरत का पहलू छोड़ देना। इसी तरह उस जमाने में लिखा जाता था, बादशाहों को खत लिख के दिए जाते हैं, आपने बाद साहबा को हुक्म दिया कि ये जबान सीखो, इसकी जो है वो तहरीर सीखो, उसके बाद जो है वो तहरीर सीखे। उस जमाने में कायदा था कि जो कातिब खूब के साथ पैगाम रवाना किया जाता था उसके मोहर लगाई गया, उसको भेजने वाली की मोहर होती, तो आप जो अंगूठी जेतन फरमाते थे वो किसके लिए थी? वो सिर्फ पहनने के लिए नहीं थी, वो मोहर के लिए थी। तो अंगूठी की मोहर जो है वो सीन के तौर पर इस्तेमाल की जाती थी, तो आपने ये काम किए। तो इसी तरह आज के दौर में भी हमें जदीद जराए को इख्तियार करना, अगर हम वो इख्तियार नहीं करेंगे तो ये शैतान की दावत करोड़ों में होता क्या है, और ये रहमान की दावत पर बहुत लिमिटेड हो जाएगी। आप एक एक आदमी से बात करेंगे तो कितने लोगों तक पहुंच जाए, वही तरीके इस्तेमाल करें, वो जदीद जराए इस्तेमाल करें। आप मुजरत के पहलू छोड़ दें, हमें मालूम है लोग नाच गाने में जमा हो जाए, तो हम ये नहीं करेंगे कि तबले बज रहे हैं और जो है मौसीकी ऑर्केस्ट्रा में है और लोग जमा हो गए तो अब हम कुरान पढ़ कर गए, ये काम हम नहीं करेंगे। लेकिन जो जदीद जराए हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की कर दी, इंटरनेट है, तो इसे इस्तेमाल करना चाहिए, इसके पीछे नहीं हटना चाहिए। हाँ, उसमें जो खराबी है उन पर भी नजर रहनी चाहिए। अब ऐसा ना हो कि जिन लोगों के घरों में टीवी नहीं है वो टीवी ले आए, जब हम दिन का काम आज टीवी ले आने वाले जिनके यहाँ मौजूद है वो निकालना मुश्किल हो रहा है, और नए ले आए तो उससे दीन जितना आएगा उससे बहुत ज्यादा जो है वो बुराइयाँ आ जाएंगी। लेकिन ये चीजें भी रहने रहे, लेकिन साथ जो है उन मीडिया को इस्तेमाल किया जाए। अब हमने नतज देखे, दौरा तर्जमा कुरान जो मीडिया पे गया है, टीवी पर बहुत सारे लोग आए, उनका जहन खुला, वो चैनल बदलते बदलते एक दीन की बात की कान में पड़ गई, तो उससे जिंदगियां तब्दील होंगी। तो ये मैदान नहीं खाली छोड़ना हमें बाकी थी, जदीद तरीके सारे इस्तेमाल करने, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें मजीद इजाफा हो। अभी जो है वो तब्दीली जमात की तरफ से उनकी शूरा हुई, उन्होंने ये डिसाइड किया है कि हमने भी तब्दीली मकासद के लिए वीडियो फिल्में बना ली। अभी उन्होंने बहरहाल ये जो है क्या कहना चाहिए इम्तहानी तौर पर उन्होंने इसकी इजाजत दी है कि हम इसे देखते हैं कि इसके खैर बढ़ते हैं या इससे बुराई बढ़ती है। लेकिन इस तरफ तो आए, पहले बड़ी शदीद मुखालफत थी कि टीवी पे और इस तरह वीडियो बनाना जो है यही नहीं है, बल्कि कैसेट तक ऑडियो कैसेट फिर रिकॉर्ड नहीं होते थे। लेकिन अब उन्होंने देखा इसका फायदा क्या हो रहा है, ये कैसेट जो है वो बनना तो वो चंद सौ आदमी सुन लेते हैं जो सब मौजूद है, ये अगर रिकॉर्ड कर लिया जाए उसकी तरकीब की जाए लाखों करोड़ों तक पहुँच जाते हैं, और इंटरनेट पर डाल दिया जाए तो आप पूछ नहीं सकते कि कितने लोगों को एक्सेस हो जाते हैं। तो इन सब चीजों का जराए का इस्तेमाल करना जी। असल में उस जमाने में आप देखेंगे कि नबी अकरम सवाल ये है कि उस जमाने में लाउड स्पीकर नहीं थे, डेढ़ लाख के मजमे को कैसे आपने तकरीर कर दी, उन तक बात कैसे पहुंची? तो एक तो प्रिंट ड्रॉप साइलेंस होता था, आपको शायद आपने पढ़े होंगे वो कि सहाबा कराम इस तरह बैठते थे कि बिल्कुल जरा की आवाज नहीं होती, खामोशी हो तो आवाज जाती। दूसरा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एक बात को बहुत ठहर ठहर के बोलते थे, एकदम नहीं जुमला बोल दिया, एक एक लफ्ज को बहुत ठहर ठहर के बोलना, और फिर जो अहम बातें होती थी वो तीन दफा रिपीट करते थे। इस तरह लोग सुनते थे, मुकब्बिल भी होते थे, वो बात जिन्होंने सुनी है वो आगे पहुंचा सकते। लोग बात में बैठ के भी सुनते थे कि भाई ये बात रह गई है हमें बताओ, लोगों ने जिंदगियां लगाई है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अफवाह को जमा करने, पूरी पूरी जिंदगी कई कई महीने सफर में है। तो ये तरीके होते थे, अब हमारे लिए इतिहास से बहुत आसानी है। बहरहाल जो पॉइंट हमने समझा कि जदीद जराए से पीछे नहीं हटना, उनका मुजरत का पहलू छोड़ देना है, लेकिन जो है वो उन जराए को इस्तेमाल करना है दीन की दावत को फैलाने के लिए, ये भी जो है एक नुक्ता है तब्दील और दावत के लिहाज से। जी यहाँ तक कोई सवाल क्योंकि अगला पॉइंट देंगे तो बात का बनाना जी।
खवातीन के लिए तकलीम का अव्वली जो जगह है वो उनका अपना घर।
मर्द तो जो मौजूदा नस्ल है उन तक पहुँचा रहे होते हैं दीन, खवातीन के यहाँ जो है वो कौमों का मुस्तकबिल परवरिश पा रहा है। अगर वो मुस्तकबिल को सुधार दें, दीन उनमें उतार दें, दूध के साथ साथ ईमान भी उनके अंदर पैदा कर दें, तो फिर ये बहुत बड़ी जो है काम है। इसके अलावा भी जो अपने रिश्तेदार महरम खवातीन है उन तक भी दीन पहुँचाया जा सकता है। और फिर ऐसी खवातीन जो अब जो है वो जिनके पास सारे वक्त हो और जो अपने घर में ये काम अंजाम दे चुकी हैं, वो से बदी बढ़ते और चतर के अहकाम के अंदर रहते हुए आगे भी पहुँचा सकते। तबलीगी जमात में भी मस्जिदात की जमातें चलती हैं, दीन की दावत पहुँचाती हैं। बल्कि जो जहन रखने वाले लोग हैं वो तो कहते ही हैं, बनारशाही का हसन कौल है कि तुम मुझे अच्छी माए दो मैं तुम्हें अच्छी कौम दूंगा। तो ये माए तो कौमों को बनाने वाली होती, खवातीन के हाथ में बहुत बड़ी जो है ताकत होती है, तो उसका सही इस्तेमाल किया जाए। और वो बच्चा जो कुछ माँ से सीख लेता है वो बाप और कोई और स्कूल मदरसा नहीं सिखा पाता। तो माओ का असल जो जरिया है घर के अंदर की तब्दील, लेकिन जैसे मैंने कहा वो बाहर भी निकल सकते हैं, क्योंकि उसके लिए सतर और निजाम के और मैदान की जो तकाजे तो पूरे करें सिखा दें। हाँ, अलबत्ता ये अपोजिट सेक्स में जो तब्दील है उसमें बहुत ख्याल की जरूरत है, महरम तक ही लिमिटेड होना चाहिए, वरना इस तरह के तरीके इख्तियार करें कि बराह रास्त कम्युनिकेशन हो। हम भी जो इस तरह पढ़ा रहे होते हैं इसमें हमारा भी स्टूडेंट से यही होता है कि आप नोट्स वगैरह जो है वो अपोजिट सेक्स से ना मांगें। हम भी जो टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं हमारा बराह रास्त ताल्लुक नहीं होता, हम उसे डिस्करेज करते हैं कि बराह रास्त तालबात से जो है वो ताल्लुक को नोट्स दिए जा रहे हो। कोई बहुत ज़रूरत हो तो हम लिख के दे देते हैं कि लिख लें, तो ये काम किए जाए तो फिर खतरात जो है उससे बचा जा सकता है। अलबत्ता जिम्मेदारी सबकी है, मर्दों के लिए औरतों के लिए। सुभानक अल्लाहुम्म व बिहमदिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैका। होगा आपके पास आज कल वाला होगा आपके पास
आपका बयान
है? हाँ वो नहीं,
कल वाला कल क्या हो गया
नहीं हुआ।